بسم الله الرحمن الرحيم. یہ منتخب نصاب کے بارے میں جو کہا گیا مجھے کہ یہ اس کو پڑھانا ہے، اس پہ پہلے تو میں نے خیال کیا کہ جو ترتیب اس کی ہے اسی ترتیب سے چلیں گے. اس میں پہلے سورۃ العصر لی گئی ہے، پھر بلکہ میں شروع میں حیران تھا کہ الحمدللہ سورۃ فاتحہ کیوں نہیں، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ صفحہ 19 پر دوسرے باب میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو لیا ہے. چونکہ منتخب نصاب کے مضامین کی خاص ترتیب اور کلاسیفیکیشن ہے، اس لیے اس کو وہ ایمان کے مباحث میں بعد میں لائے ہیں. لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کو پہلے لیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم کی ابتدا بھی اسی سے ہے اور بھی اس کی بہت سی اہمیت کے پہلو ہیں. تو اس لیے ہم آغاز سورۃ الفاتحہ کی تفسیر تو نہ کہیے، جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں وہ ترجمہ ہی ایک طرح سے آتا ہے، یا تھوڑی سی گرامر اور لغت کی بحث ہوگی. پھر اتفاق سے میں نے یہ دیکھا کہ سورۃ الفاتحہ پہ چونکہ جو میں وہ کتاب لکھ رہا ہوں اس میں ذرا ہم زیادہ تفصیل میں گئے ہیں، تو صرف سورۃ الفاتحہ کے 90 صفحات ہیں وہ جو چھپی ہے نا حکمت قرآن میں مختلف قسطیں. تو اب صاف ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے تو میں اس کو پڑھنا شروع کر دوں تو وہ 2 دن تو وہی لے جائے گا، اس لیے سوچا کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے. وہ کتاب ہے، کتاب میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو اہل علم کے لیے ہیں، اگرچہ وہ کتاب نری عالموں کو چراغ دکھانے کے لیے نہیں لکھی گئی، لیکن وہ بالکل مبتدیوں کے لیے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابتدائی گرامر کا ایک خاص حد تک قواعد پڑھنے کے بعد ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں اور اسی مفروضے پر وہ لکھی گئی ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اہل علم سے لی گئی ہیں. مثلا اس میں بعض جگہ حوالے دیے ہیں دوسری کتابوں کے کہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی اس کو مزید بحث کو دیکھنا چاہے تو اس کو وہ وہاں ملے گی. اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے سارے مباحث یہاں بیان کر دیں، اور دوسرے یہ بھی ہے کہ اتنا پھیلا کے لکھنے میں تو پھر جب یہ باقی حصے آئیں گے تو پھر تو مجھے ایک ایک صفحے پر بعض دفعہ 2-2 دن لگ سکتے ہیں، 3-3 دن لگ سکتے ہیں، کہ وہ ادھر ادھر سے چیک کرنا ہوتا ہے. ہم اتنے عالم تو نہیں ہیں کہ ساری باتیں ہی یاد ہوں، بلکہ جو لکھی ہیں ان میں سے بعض بھول جاتی ہیں کیونکہ کتابوں سے دیکھ کر لکھی جاتی ہیں. تو کتاب لکھنا اور بات ہے، پڑھانا ایک اور کام ہے. اس لیے ہم اس کے بین بین چلیں گے کہ جو کچھ آپ نے گرامر پڑھی ہے اس کی روشنی میں ہم اس کے ترجمہ بنیادی وہ کیا بنتا ہے اس سے بات کریں گے. ہم اس کی تفسیر میں بھی نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے ابتدائی حصوں پر جو کچھ نوٹ اس کتاب میں دیے ہوئے ہیں وہ کافی ہے، یا کسی اور تفسیر میں اس کے مباحث کو کوئی پڑھے تو وہ ایک الگ بات ہے. ہم بنیادی فہم عبارت، کہ عبارت کا اصل مفہوم کیا ہے، معنی بنیادی کیا بنتا ہے، اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اب سورۃ الفاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور بحث بھی سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم کی ہم ابتدا کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا ایک طرح سے حکم ہے. ایک طرح سے میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ تو قرآن کریم میں واضح حکم تو ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پھر اللہ کی پناہ مانگو شیطان الرجیم کے شر سے، یعنی یہ حکم ہے. لیکن یہ کہ اس کا جو صیغہ ہے جس عبارت میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایسا سچ قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا. اعوذ باللہ اگر ایک جگہ 2 جگہ آیا ہے، من الشیطان الرجیم پھر استعاذہ کے ساتھ دوسری طرح استعمال ہوا ہے، اس لیے قاریوں میں اس کے مختلف صیغے مستعمل ہیں. عام صیغہ یہی اختیار کیا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی کو ہم اعوذ باللہ بھی کہہ دیتے ہیں، استعاذہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کا پڑھنا بہرحال قرآن کے روح سے واجب ہے، بلکہ بعض کے نزدیک تو چونکہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان کے شر سے پناہ مانگو اللہ کی، تو بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے شروع میں بھی یہ پناہ کے الفاظ کہنے چاہیے اور جب تلاوت ختم کر چکے تو اس وقت بھی، کیونکہ قرآن کریم میں تو یہی کہا گیا نا کہ جب تلاوت کرو تو یہ کرو. اس اعوذ باللہ یا استعاذہ کے بارے میں، یہ قرآن کا میں نے بتایا حصہ نہیں ہے، اس لیے اہل علم میں یہ اختلاف ہوا. مثلا تفسیریں جو لکھی گئی ہیں بیسیوں، تو بعض نے یہ کیا کہ پہلی بحث اسی استعاذہ کے کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی لفظ کو لے کر اور اس کے دوسرے مختلف صیغوں کو جتنا پھیلا دے کوئی پھیلا دے، اس پہ بحث کی ہے. بعض حضرات نے، اور یہی حال نحو کی کتابوں کا ہے جو ترکیب نحوی سے بحث کرتے ہیں، وہ بھی بعض ان میں سے ایسے ہیں جو پھر اعوذ باللہ کی ترکیب نحوی سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اور بلکہ یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو جو ہم لے رہے ہیں، ایک مشہور نحوی ہوا ہے ابن خالوی، اس نے ایک کتاب لکھی، بڑی مشہور کتاب ہے، اعراب ثلاثین سورۃ من القرآن الکریم، قرآن کریم کی 30 صورتیں جو آخری ہیں، تیسویں پارے کے آخر میں جو 30 صورتیں ہیں ان کے اس نے اعراب اور لغوی اور نحوی بحث کی ہے. اچھی خاصی کتاب ہے. اس نے بھی پھر کرنے تو حالانکہ نام ہی یہی رکھا تھا کہ 30 صورتوں کے اعراب ہوں گے، لیکن اس نے بات اعوذ باللہ اور سورۃ الفاتحہ سے شروع کی ہے، پہلے اس پہ بحث کی ہے، پھر اس کے بعد صورتوں کو لیا ہے جن پہ اس نے اصل کام کرنا تھا. تو بعض نحویوں نے اور بعض مفسرین نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی لغوی نحوی بحث سے آغاز کیا، جبکہ ایسے لوگ بھی ہیں مفسرین میں بھی اور نحویوں میں بھی جنہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نظر انداز کیا ہے، اس سے بحث ہی نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے. قرآن کریم کی ابتدا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، غالباً اس بنا پر انہوں نے استعاذہ کی بحث کو لیا ہی نہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ، اور اسی لیے میں نے اپنی کتاب کے شروع میں استعاذہ کی بحث کو لیا تھا، کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، روزانہ تلاوت میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بات کرتے ہیں، تو لہذا سب سے پہلے تو یہی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے، اور اس کی غرض و غایت تو خیر مفسرین کا کام ہے اور واعظوں کا کام ہے، ہم اس کی جو لفظی بحث ہے اس میں کچھ نہ کچھ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کے سامنے لکھا ہوا نہیں، لیکن خیر اتنا بھی کوئی لمبی چوڑی عبارت نہیں ہے، ہم اس کے الفاظ سے جب الگ الگ بحث کریں گے تو وہ اس طرح سے ہوگا گویا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا. اس کا ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ سے. لغوی لحاظ سے یہ جو اعوذ ہے اس کا مادہ عین واو ذال ہے، اور نصر یا نصرو سے ثلاثی مجرد استعمال ہوتا ہے، اعاذ یعوذ، معاذن وعوذن ثلاثی مصدر کے ہی ہے، بلکہ معاذ کا مصدر قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے. اعاذ یعوذ اس کے معنی ہوتے ہیں، اب یہ بات تو میرے خیال میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اصل میں اعاذ یعوذ ہوتا اور پھر قال یقولو کی طرح اعاذ یعوذ بنا، یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں اجوف کے. اس کے معنی بنتے ہیں کسی کی پناہ لینا، اپنے آپ کو کسی کی پناہ میں دینا، اس سے پروٹیکشن طلب کرنا اور اس کی حفاظت چاہنا، یہ تو ہے اس کا لفظی معنی. اب صاف ظاہر ہے کہ اس میں دو باتیں بیان ہوں گی، جس کی حفاظت آپ چاہتے ہیں، جس کی حفاظت میں آپ اپنے آپ کو دینا چاہتے ہیں اس کا ذکر ہوگا، اور جس شر اور برائی کے مقابلے پر یہ پناہ جو ہے اس کے طلبگار ہے اس کا بھی ذکر ہوگا. چنانچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں دونوں کا ذکر ہے. اب گرامر میں پوزیشن یہ ہے کہ جس سے پناہ، یعنی جس کی پناہ لینا ہو، کیونکہ اردو میں سے یہاں دونوں جگہ استعمال ہو جاتا ہے تو اسے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اللہ سے پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، وہ مین کا ترجمہ بھی یوں کر لیتے ہیں بعض دفعہ لفظی، اور بیک بھی اس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں. تو پہلی بات ہے جس کی پناہ، یعنی جس کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا ہے، وہ اس ورب کے ساتھ بے کا صلہ لگ کر اس کا ذکر ہوتا ہے. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، یوں سمجھ لیجیے. یہ آذا یعوذ باب استفعال سے بھی استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد ہی کے معنوں میں، استعاذ یستعیذ استعاذتن، اور انہی معنوں میں قرآن کریم میں آیا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ جو 14 پارے میں حکم آیا ہے وہ اس باب استفعال سے آیا ہے. اور ورنہ آذا یعوذ سے فعل امر بڑھنا چاہیے تھا عز قل کی طرح، اس کے معنی بھی وہی ہوں گے، پناہ طلب کر، لیکن وہ ورب استعمال فعل امر نہیں ہوا، فعل امر میں استعاذہ سے آیا ہے. اس کے اپنے کچھ پہلو ہیں لغوی اور صوتی اثرات کے. تو اعوذ باللہ یعنی اعاذ باللہ، فلاں نے اللہ کی پناہ طلب کی، یعنی اللہ سے کی حفاظت اور پناہ میں اپنے آپ کو دیا. اب جس چیز کے اور جس دشمن یا شر کے مقابلے پر پناہ مانگنی ہے، اس کے لیے اس ورب کا طریقہ یہ ہے کہ پھر ایک من لگتا ہے، اور من کے بعد اس کا ذکر کرتے ہیں جس کے شر سے پناہ لینی ہو. یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں، باللہ اور من الشیطان الرجیم. بعض دفعہ اگر نام نہ ہو تو ورب فعل مضارع بھی لگا دیتے ہیں، پھر من نہیں لگاتے، ایک ان لگا کر آگے مضارع لگا دیتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں آیا ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، وہ بھی اصل میں من وہاں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من ان اکون من الجاہلین. تو من اس شر اور برائی کے ساتھ لگتا ہے جس کے مقابلے پر پناہ لینی ہے، اور جس کی پناہ لینی ہے وہ بے کے ساتھ آتا ہے. یہ تو ہے اس ورب کا استعمال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بے کے عربی میں یہ پرپوزیشن ہے، صلہ ہے، اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، کی وجہ سے، کے ساتھ، کی مدد سے، کے عوض، کے بدلے، حسب موقع اس کے کئی طرح ترجمے ہو جاتے ہیں. یہاں کی مدد سے، کے ساتھ، سادہ اردو ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی مدد سے، یہ معنی بنتا ہے. ہم اللہ پر اس میں جلالت پر بھی آگے بسم اللہ میں بات کریں گے. یہاں دوسرے لفظ ہیں الشیطان اور الرجیم، ان کی لغوی بحث اتنی ہے کہ شیطان کا مادہ دو بتائے گئے ہیں، اور دونوں مادوں میں یہ آپ کو ڈکشنریوں میں مل جائے گا. عموماً ایک مادے کے تحت بھی یہ لفظ لکھ دیا جاتا ہے، پھر دوسرے کے ماتحت. ایک مادہ اس کا ہے شین تو نون، شین تو نون. شیطانہ یشتونو نصرہ سے آتا ہے، اور اس فعل کے معنی ہوتے ہیں بہت دور ہو جانا، بہت نیچے چلا جانا بھی ہوتا ہے. بیرون شتونن، شتونن اس کنویں کو کہتے ہیں جو بہت گہرا ہو. بہرحال اس کے بنیادی معنی بہت دور چلا جانے کا ہے، اور اس سے یہ فعال کا وزن ہے. شیطانہ سے فعال کا وزن لے تو بڑے بنے گا شیطان، شیطانن، فعالن. اور مناسبت یہ لکھی گئی ہے یا بتائی گئی جاتی ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہو گیا، اور ان معنوں میں دوری کا مفہوم اس لفظ کے ساتھ ہے. دوسرا مادہ اس کا بتایا جاتا ہے شین یا تا، شین یہ توے کہیے. یہ ورب بنتا ہے شاط یشیت و شیطن ثلاثی مجرد سے. اس کے معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے غصے یا کسی ناراضگی سے جل بھن جانا، تن بدن کو جیسے آگ لگ جائے، یہ ایک معنی اس کا ہے. حسد سے یا غصے سے جل اٹھنا، آگ کے جلنے کے لیے نہیں، وہ دوسرے معنوں میں. اردو میں تو بہرحال جل اٹھنا, بھڑک اٹھنا, مشتعل ہونا, یہ ان معنوں میں کر سکتے ہیں اس کا مفہوم ادا. اس کی مناسب اس صورت میں پھر یہ فعلان ہونا ہے. چین یہ تو اسے لے تو پھر شیطان کا لفظ فعلانن کے وزن پر ہے, اور یہ منصرف وزن ہے, غیر منصرف نہیں ہے. اس میں مناسبت یہ ہے کہ وہ آدم کو فضیلت ملنے کی بنا پر وہ گویا کہ جل بھن اٹھ گیا اور حسد سے جل اٹھا, یہ کہا گیا ہے. بہرحال یہ تو ہے اس کی لغوی بحث کہ کس مادے سے یہ لیا گیا ہے. قرآن کریم میں ان کسی ان مادوں میں سے بھی نشین یہ تو اسے نشین تو نون سے کوئی فعل یا کوئی اور لفظ استعمال نہیں ہوا. یہی ایک لفظ شیطان جو کہ ماخوذ ہے, یعنی کسی مقرر طریقے پر جو مشتق کا طریقہ ہوتا ہے فاعل مفعول وغیرہ کا, اسم فاعل اسم مفعول کا, اس طریقے پر نہیں بلکہ ایک اور وزن پر لفظ بنا لیا گیا ہے, اہل زبان نے بنا لیا ہے, اس کو ہم ماخوذ کہتے ہیں. اور مشتق کہتے ہیں مادے سے جو سیٹ قاعدے پہ بنتے ہیں, اسم فاعل کا وزن ہوتا ہے, اسم مفعول کا وزن ہوتا ہے, اسم آلہ کا وزن ہوتا ہے, اسم ظرف کا وزن ہوتا ہے, وہ مشتق کہلاتے ہیں. تو یہ ایک ماخوذ ناؤن ہے, اسم ہے. اس کے معنی عموماً عربی میں سرکش, متمرد اور باغی کی قسم کے کیے جاتے ہیں جس میں سرکشی بہت زیادہ ہو. بلکہ ان معنوں میں لغوی طور پر شیطان حیوان پر بھی استعمال ہوا ہے, ہوتا ہے عربی میں, قرآن کریم میں نہیں, لیکن شاید بعض حدیثوں میں آیا ہے اور عربی میں عام ہے کہ کسی جانور جو بڑا سرکش ہے, کوئی گھوڑا ہے, گدا ہے, اونٹ ہے, اس کو بھی شیطان کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اوپر ہاتھ ہی نہیں ڈالنے دیتا. قرآن کریم میں یہ لفظ سرکش اور متمرد اور باغی اور برا آدمی, انتہائی برا, ان معنوں میں استعمال ہوا ہے. خصوصاً جہاں اس کی جمع آئی ہے شیاطین, شیاطین غیر منصرف جمع ہوتی ہے, تو صاف ظاہر ہے وہ کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی, وہ بہت سے ہوتے ہیں. ان معنوں میں انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے, اور وہاں سرکش اور باغی انہی مفہوموں میں یہ لیا جاتا ہے. بعض دفعہ بڑے وڈیرے جو ہوتے ہیں شیطانوں کے بھی گرو, ان معنوں میں بھی گویا کہ وہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. خصوصاً جمع جہاں آئی ہے وہاں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے لغوی معنوں کے اعتبار سے ہے. لیکن قرآن کریم میں ایک اور مخلوق کا ذکر ہے جو شاید اس نصاب میں تو نہ آئے, قصہ آدم میں اس کا نام قرآن کریم نے ابلیس بتایا ہے. وہ ایک مخلوق تھی ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے, اور وہ آدم کے قصے میں اس کے سجدہ نہ کرنے اور اس کی بنا پر راندہ درگاہ ہو جانے کا قصہ بیان ہوا ہے. اس کے نام کے طور پر اس میں عالم کے طور پر پراپر نیم کے طور پر تو لفظ آیا ہے ابلیس, لیکن اس ابلیس کے لقب کے طور پر بھی قرآن کریم میں شیطان کا لفظ استعمال ہوا ہے. کہیں کہیں اس طرح آیا ہے کہ مراد وہی لیا جاتا ہے جو ابلیس تھا. یہ قرآن کریم میں سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں شیطان وہ اس ابلیس کے لقب کے طور پر لفظ استعمال ہوا ہے, یا ویسے سرکش اور باغی اور برے انسان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. یہ لفظ شیطان کے بارے میں تھا. اور جو رجیم کا لفظ ہے یہ رجما یرجم نصر ینصروں سے رجمن, اس کا مجرد فعل آتا ہے. اس کے بنیادی معنی ہے کسی کو پتھر مارنا, اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. پھر دھتکار دینا کے معنوں میں بھی آیا ہے, کیونکہ غالباً عربوں کی یہ عادت تھی کہ کتے وغیرہ کسی ایسی چیز کو جس کو بھگانا ہے, جیسے ہمارے ہم بعض دفعہ جوتا اٹھا لیتے ہیں تو وہ پتھر مارتے تھے. یہ پتھر مارنا اپنی طرف سے انتہائی نفرت کی علامت ہوتی تھی, کہ میں اس سے شدید نفرت کرتا ہوں، اس کو اپنے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتا. شاید حج میں جو رمی جمار ہے وہ کنکری پھینکی جاتی ہے، اس کی مسئلہ حکمت فلسفے میں یہ بات آتی ہے کہ شیطان سے، شیطان کی دشمنی لے کر آدمی لوٹے حج سے آئے تو، اور آخری عمل یہ ہوتا ہے. بہرحال وہ تو ایک ضمنی بحث ہے. راجہ معیار جو موقع میں نے پتھر مارنا، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، دھتکار دینا، بعض دفعہ یہ کسی پر الزام لگانا کہ مینوں میں بھی آتا ہے، غلط الزام لگانا، بہتان باندھنا کہ مینوں میں بھی عربی میں استعمال ہوا ہے، اور یوں ہی تیر تکے اٹکل سے بات کرنا کہ جس کی کوئی یقینی چیز نہ ہو، اس کو بھی راجہ معیار جو وہ کہتے ہیں، بلکہ سورۃ القاف میں اس کا مصدر ان معنوں میں استعمال ہوا ہے، رجم بالغیب، کہ یہ اندھیرے میں پتھر پھینکنے والی بات ہے. یہ تو اس لفظ کے معنی ہیں. اب ان میں سے جو وہ دھتکار دینے والا معنی ہے، وہ ان معنوں میں یہ لفظ رجیم نکلا ہے، اس سے یہ فعیل کا وزن ہے، اور فعیل کبھی کبھی فاعل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مفعول کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو رجیم کے معنی یا تو کریں راجم یا مرجوم. راجم میں نے جو رجم، جو پتھر مارنے والا ہو یعنی، اور رجیم کے معنی مرجوم کے کریں تو اس کے معنی جس کو پتھر مار کے بھگا دیا گیا یا دھتکار دیا گیا. عموماً رجیم کا ترجمہ ہمارے ہاں یہی مرجوم کے معنی میں لیا جاتا ہے، شیطان راندہ ہوا، دھتکارا ہوا. اس کا ترجمہ مردود بھی کیا جاتا ہے اردو میں، اس کا مفہوم بھی وہی ہے. تو یہ صفت آیا ہے شیطان کی، وہ شیطان جو کہ رجیم ہے. قرآن کریم میں یہ کئی جگہ لفظ اس کے ساتھ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وغیرہ سے عبارت آئی ہے. اگرچہ بعض نے راجم کے معنوں میں بھی لے لیا، ان معنوں میں بہرحال یہ فار فیچڈ معنی بنتا ہے کہ شیطان وہ ہے جو دوسروں کو راندہ بنا دیتا ہے اسم فاعل کے معنوں میں، لیکن صحیح معنی وہی ہے جو بارگاہ الہی سے دھتکارا ہوا ہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اور میں اس کے شر کے مقابلے پر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ تو بنتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ کا سادہ ترجمہ، کہ فعل یہ جملہ ہے اور اعوذ اس میں فعل فاعل ہے، پھر باللہ ہے اس کے ساتھ مفعول کی حیثیت رکھتا ہے یا متعلق فعل، اور من الشیطان الرجیم بھی جار مجرور مل کر متعلق فعل ہی بنتا ہے. یہ اس کی ترکیب سادہ ہے ناوی، اور اس کے باقی بحث جو ہے پناہ مانگنے کی، یہ ایک دلچسپ بحث ہے جس کو تفسیروں میں دیکھا جا سکتا ہے، یا قرآن کریم میں جہاں جہاں خدا کی پناہ مانگنے، اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دینے کا ذکر ہے، وہاں واقعی وہ امور ہیں کہ جن سے بچنا انسانی طاقت میں نہیں ہے، اس کو واقعی کسی آسرے اور سہارے کی ضرورت ہے. یہ اس کی اپنی ہمت اور اپنی تدبیر سے نہیں ہو سکتا کہ وہ اس برائی سے بچ جائے. کہیں جنسی برائی کے بارے میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں، کہیں لوگوں کے حسد کے بارے میں ہے، حاسد کے شر سے کون بچے، کیسے پتہ چلے، کہیں وسوسوں اور شیطانی خیالات سے پناہ کا ذکر ہے. جہاں جہاں بھی لفظ یہ آز یعوذ کا استعمال ہوا ہے اور اللہ کی پناہ کا ذکر آیا ہے، وہ واقعی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ممکن ہے اپنی کوشش سے غریبی پر قابو پا لے اور کسی چیزوں پر، لیکن وہ کچھ ایسی کمزوریاں انسان کی اور ایسے پہلو ہیں کہ اس کو ایک پروٹیکٹر کی ضرورت ہے، اور انہی باتوں میں وہ گویا کہ اعوذ باللہ کے استعمالات پر غور کریں تو آدمی کو اپنی بے بسی اور جن فیلڈز میں وہ واقعی محتاج ہے اللہ کی پناہ اور مدد اور پروٹیکشن کا، وہ پتہ چلتا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں پڑھنے سے، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے یہ ضرور پناہ مانگی جائے، کیونکہ قرآن کی تلاوت میں، اللہ کی کتاب میں پڑھنے میں بھی بیسیوں قسم کی گمراہیوں کے خطرے لاحق ہو سکتے ہیں، اور امتیں قرآن خدا کی کتاب رکھ کر، اور ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ان کتاب امتوں کی تو کتابیں کچھ مسخ بھی ہو گئیں، قرآن تو صحیح اصلی حالت میں ہے, لیکن اس کے ساتھ بعض دفعہ جو ستم ظریفی کی جاتی ہے اپنی مرضی کے معنی پہنائے جاتے ہیں, واقعی اگر اللہ کی حفاظت میں آدمی نہ ہو تو یہاں قدم قدم پر ٹھوکر کھانے کا خطرہ رہتا ہے. کیونکہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو استدلال کی ایک قوت رکھی ہے جو کسی اور حیوان میں نہیں ہے, انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہے کہ وہ دو تین صغرے کبرے قائم کر کے کہ یہ ہے تو لہذا یہ ہے, اور چونکہ یہ ہے تو لہذا یہ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے. اس طرح سے وہ چند گیون فیکٹس یا فیکٹس ہوں یا جو بھی ہو, فیکٹ نہ ہو وہ اسے فیکٹ سمجھتا ہو, حقیقت سمجھتا ہو, تو چند مفروضوں یا حقیقتوں سے وہ ایک نئی حقیقت یا نئے مفروضے تک پہنچ جاتا ہے. یہ اس کو جدل کی کان الانسان و اکثر شعین جدلا, یہ دی گئی ہے طاقت. اور یہ پھر ہمارے ہاں جو منطق پڑھائی جاتی ہے اور اس کو جس طرح سے سنی طریقے پر, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ تم نے اپنی بات ثابت کیسے کرنی ہے. ہمارے کالجوں میں تو عام طور پر ڈیبیٹ ہوتے ہیں, فار اینڈ اگینسٹ بولتے ہیں, بہرحال اپنی اپنی دلیلیں لاتے ہیں. یہ ابتدائی ایک طرح کی تربیت ہوتی ہے کہ اپنی بات کو بنانا کیسے ہے اور ثابت کیسے کر دینا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اور اس کے سب سے بڑا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے. نیچے کی عدالتوں میں تو خیر جانے دیجیے, وہاں تو گواہ ہوتے ہیں, جرح ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے, لیکن نیچے سے جب مقدمہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آتا ہے تو صرف اس کی فائل آتی ہے, پھر کوئی گواہ وواہ نہیں ہوتے, نہ کوئی مدعیوں کے, نہ استغاثہ کے, نہ مدعا علیہ کے. اب وہ ایک فائل ہے, 40 صفحے کی ہے, 100 صفحے کی ہے, جو کچھ اس میں پیچھے سے آیا ہے, اس پر ہی اب دونوں فریق اپنے دلائل قائم کرتے ہیں. انہی عمارتوں میں سے ایک وکیل یہ ڈھونڈتا ہے کہ یہ جو میرا موکل ہے یہ بالکل بے گناہ ہے, اس کا کوئی قصور نہیں, جج سے غلطی ہوئی ہے فیصلہ کرنے میں اور اس کو بری ہونا چاہیے. اور انہی عمارتوں سے جو وہ فائل میں ہے, دوسرا وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جی یہ پکا قاتل ہے اور اس کو موت سے کم سزا نہیں ملنی چاہیے. یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ انسان کس طرح سے ایک ہی عبارت سے, ایک ہی مضمون سے, 30-40 صفحوں سے اپنے ڈھب کے دو بالکل متضاد نظریات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دن رات ہوتا ہے. پھر جج جو اس میں فیصلہ کرے کہ یہ غلط استدلال ہے یا درستی, ایک الگ بات ہے, لیکن ہو سکتا ہے. تو قرآن کریم میں بھی یہ کھینچا تانی ہو سکتی ہے, اس کی تعویل تلاش کرنے کا خود قرآن کریم میں آیا ہے کہ بعض لوگ قرآن سے ایسے مطلب نکال لیں, بلکہ اس کو اپنا مطلب پہنانے کی کوشش کرتے ہیں, ابتغاء تعویل. اس لیے قرآن کریم سے پہلے, تلاوت سے پہلے, یہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو پناہ میں دینا یہ بڑا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کہیں دماغ نہ گھوم جائے, کوئی اور بات غلط نہ ذہن میں آ جائے. اور پھر الٹا اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن ہی سے کوئی چیز ثابت کر کے اپنی گمراہی میں پکے ہو جائیں. تو بہرحال اس میں اور فیکٹر ہوتے ہیں, کئی عوامل ہوتے ہیں جو وہ قرآن کے ذریعے سے اپنی گمراہی میں اور پکے ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی کا جاننا, اور یہ اسی لیے ضروری ہے, صرف عربی جاننے سے ہدایت نہیں حاصل ہو جائے گی. ورنہ لبنان, بیروت وغیرہ میں ہزاروں عیسائی ہیں جو عربی زبان کے کہیں بڑے فاضل ہیں ہم تمام مسلمانوں سے بھی بڑھ کر, جہاں تک ادب اور لٹریچر کا تعلق ہے, لیکن قرآن کی ہدایت انہیں نہیں حاصل ہوئی. لیکن قرآن کو ڈائریکٹ اپروچ جو ہے اس کے لیے عربی کا جاننا ضروری ہے, اور اسی لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ڈائریکٹ اپروچ کے ذریعے سے قرآن سے کیا معلوم ہوتا ہے. آگے پھر استدلال کی بات الگ ہے. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یوں تو پھر سورت کا معنی کیا ہوتا ہے اور الفاتحہ کا معنی کیا ہوتا ہے, اور سورت کے بھی پھر مادہ سارا یسور و سورن, اس کے معنی بلند ہونا, دیوار کا اونچا کرنا, یہ بھی ہوتا ہے. اس سے بلند مرتبہ اور عالی درجہ کے معنوں میں سورت کا لفظ آتا ہے. اور سارا یس آرو سورن کے معنی کچھ بچ رہنا ہے, اس سے ایک حصے کے معنی بھی آتے ہیں. تو سورت بلندی اور مرتبہ اور درجہ یا حصہ اور متعلقہ کوئی پورشن کے مینو میں استعمال ہوتا ہے. بہرحال اب ہماری اصطلاح ہے قرآن کریم کی صورتوں کے نام, یہ جو صورت رکھا جاتا ہے جس کی عربی جمع صور ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام رکھا, اور خود قرآن کریم میں صورت کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے, فاتو بصورت من مثلہ. اب یہ اصطلاح ہے عربی میں صورت کے معنی, چاہے جوان اٹھنی تھے, چاہے اس کے معنی بچہ بچ کچا کھانا تھا, وہ کئی معنی ہو سکتے ہیں, لیکن اب اس کے معنی ہے قرآن کریم کا ایک خاص حصہ, اور یہ حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں. 114 صورتیں ہیں قرآن کریم کی, ان صورتوں کے نام بھی حضور کے ہی بتائے ہوئے ہیں, ان میں سے یہ پہلی صورت الفاتحہ ہے. الفاتحہ فتح یافتہ سے اسم فاعل ہے مؤنث, اتنی بات آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے لفظی میں نے کھول دینے والی, اور چونکہ اس سے قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے, یہ صورت گویا کہ قرآن کریم کو کھولنے والی ہے, ابتدا کرنے والی ہے, اس لحاظ سے اس کا نام سورۃ الفاتحہ. یاد رکھیے یہ ترکیب جو آتی ہے قرآن کریم کی تمام صورتوں کے شروع میں, یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب آتی ہے, صفت موصوف کی نہیں ہوتی. یعنی السورۃ الفاتحہ نہیں کہا گیا, صفت موصوف ہوتا تو اس طرح ہوتا, سورۃ الفاتحہ تھے, فاتحہ کی صورت, کھولنے والی کی صورت. ان معنوں میں یہ سارا مضاف الیہ ترکیب سے ہوتا ہے, سورۃ قریش, قریش کی صورت, سورۃ یوسف, یوسف کی صورت علیہ السلام وغیرہ. یہ نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں, اور بعض صورتوں کے ایک سے زیادہ نام ہیں جن میں سے الفاتحہ بھی ہے. آغاز ہوتا ہے صورت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے, اس کے بارے میں اگرچہ فہم سے اس کا تعلق نہیں, لیکن ایک بحث ہے ضمناً کہ کیا یہ سورت کا حصہ ہے یا الگ ہے. اس سورہ الفاتحہ کی تمام علماء اور سب کے نزدیک 7 آیتیں ہیں, سب کہتے ہیں آیتیں 7 ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن بسم اللہ اس کا حصہ ہے یا نہیں, دو ایسے ہیں. یہ قرآن کریم کی صورتوں کی گنتی بھی ایک فن ہے, جس طرح قرآت ایک فن ہے, اس طرح سے قرآن کریم کی صورتوں کی گنتی, علم الفواصل جسے کہتے ہیں, یہ بھی ایک فن ہے, اور اس کے 7 بڑے مشہور امام ہوئے, 7 طرح کی گنتی ہے. وہ تو خیر لمبی چوڑی بات ہے, ان میں سے ایک گنتی کوفی ہے, وہ ایک بزرگ تھے جن سے وہ ثابت ہے, اور یہ ہمارے ہاں بلکہ صرف ایشیائی میں نہیں, مصر وغیرہ میں بھی وہی کوفی گنتی رائج ہے. اس کے حساب سے 6200 کتنی آیتیں بنتی ہیں, ہر ایک گنتی کے مطابق کچھ فرق ہے. ادھر افریقی ملکوں میں کچھ اور گنتیاں چلتی ہیں مدنی طریقے پر, اور یاد رکھیں وہ جو گنتی کا فرق ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بعض میں کچھ آیتیں زائد ہیں اور بعض میں وہ غائب ہیں, نہیں, اختلاف یہ ہوتا ہے کہ آیت یہاں ختم ہوتی ہے یا یہاں ختم ہوتی ہے, اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. اور چونکہ آیتوں کا یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حاصل ہوا, کہ آپ جب پڑھتے تھے تو آپ رکتے تھے تو پتہ چلتا تھا یہاں آیت ہے, اس میں چونکہ سمائی اور روایت کی بات تھی, اختلاف کا ہونا عین ممکن تھا کہ کسی نے کہا ہو کہ آپ یہاں رکے تھے لہذا یہاں آیت ہے, دوسرے نے کہا ہو کہ نہیں یہاں نہیں رکے تھے, کسی اور وقت میں اور طرح پڑھ لیا ہو, اور کسی وقت میں وہاں سانس کے لیے رکے ہو اور دوسرے نے اس کو آیت سمجھ لیا ہو, یہ اختلاف اس وجہ سے ہے. بہرحال ہمارے ہاں کوفی گنتی رائج ہے, باقی گنتی ہمارے ہاں نہیں ہے. اس گنتیوں کے بارے میں بھی الگ کتابیں موجود ہیں جن کی مدد سے یہ پڑھا جا سکتا ہے کہ کہاں کہاں کس کے نزدیک آیت ہے. یہاں ایک آگے بات آئے گی, اس کا بھی ہم ابھی ذکر کریں. اب رہے گی یہ بات کہ جب 7 ہی آیتیں گنتے ہیں, اور ادھر کہتے ہیں کہ بسم اللہ آیت ہے پوری, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں آیت, تو پھر 7 کیسے پوری ہو؟ اگر بسم اللہ آیت ہے تو پھر 8 ہونی چاہیے, یا پھر بسم اللہ ایک آیت ہے تو باقی 6 رہ جانی چاہیے, جو پھر اس کو آیت نہیں گنتے وہ پھر 7 کیسے پوری کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جہاں جہاں یہ سارے قرآن مجید کی صورتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جہاں جہاں بسم اللہ 113 صورتوں کے شروع میں ہے, कि आया वो सूरत का हिस्सा है या नहीं है। तो जो हिस्सा नहीं बनाते वो बिस्मिल्लाह अलग लिख देते हैं, उसको नंबर कोई नहीं देते कि ये नंबर एक है। जैसे बाद कुरान मजीदों में नंबर दिए हुए होते हैं, बिस्मिल्लाह पर कोई नंबर नहीं देंगे, गोया के वो एक अलग चीज है। आगे आयत में नंबर एक देंगे। और जो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह उसका हिस्सा है, वो बिस्मिल्लाह और वो पहली आयत मिला के एक आयत गिनते हैं। मसलन यहां वो कहेंगे कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे एक आयत खत्म होती है। दूसरों ने कहा कि नहीं, बिस्मिल्लाह अलग आयत है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दूसरी आयत है। फिर इस इख्तलाफ की वजह से जो सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम है वहां पर इख्तलाफ है, क्योंकि जो इसको हिस्सा बनाते हैं बिस्मिल्लाह का, वो उनके नज़दीक तो बिस्मिल्लाह एक और बाकी फिर छः बने, सात पूरी हो गए। जिन्होंने उसको मिला लिया इसमें तो फिर बाकी रहती हैं छः, वो उनके नज़दीक फिर यह है कि अनअमता अलैहिम, जो पहला आया है अलैहिम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, यहाँ आयत ख़त्म होती है गैर कूफी गिनतियों के मुताबिक। यहाँ एक चीज जिसका फहम और माना से तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन ज़रा मालूमात जो कुरान के बारे में जनरल नॉलेज होती है उसमें ये चीज़ आती है कि हमारे सिर्फ बर्रे सगीर में ये चीज़ पाई जाती है। यहाँ के लोगों ने कुरान करीम की बड़ी बड़ी अजीब खिदमतें की हैं। यहाँ ये है कि वो रिवाज तो हमारे यहाँ है कूफी गिनती का, लेकिन जो गैर कूफी आयत है यानी कूफी गिनती के मुताबिक वो आयत नहीं है, किसी और शामी मदनी मक्की बसरी एक हमसी भी हैं उनके मुतालिक उनके जेन उनके राय के मुताबिक कहीं आयत है तो बर्रे सगीर में उस पर पांच का हिंसा डाला जाता है, उस पर आयत का नंबर नहीं दिया जाता। पांच ये जो अनअमता अलैहिम पे लिखा होता है ये इस बात की अलामत है कि यहाँ किसी गैर कूफी के नज़दीक आयत ख़त्म होती है, हमारी गिनती के मुताबिक आयत नहीं है। अजीब बात है कि ये निशान डालने का रिवाज ना कहीं अरब मुल्कों में है ना अफ्रीकी मुल्कों में है, बल्कि जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के एक उस्तादों ने एक रिपोर्ट कुरान मजीद जो हमारे यहाँ छपते हैं बर्रे सगीर पाक में उनकी गलतियों पे लिखी, और उसमें उन्होंने ये भी लिख दिया कि ये आयतें लिखते हैं, हालांकि ये आयतें नहीं है और उनको पता नहीं था। तो वहाँ तो वो पढ़ते हैं कि कहाँ किस गिनती के मुताबिक आयत ख़त्म होती है, हमारे कुरान मजीदों से ही मालूम हो जाता है कि यहाँ इस पाँच निशान डालने में कहीं कहीं गलती हो गई है किसी से, बल्कि अच्छे खासे जो एहतमाम से कुरान शाये हुए उनमें भी कहीं कहीं गलती होगी कि एक और जगह पांच का निशान डालना था लेकिन दूसरी जगह डाल दी। लेकिन इस पर गिनती, अगरचे बाज़ कुरान मजीदों में इस पर भी गिनती का निशान डाल दिया गया, शायद उनके नज़दीक कोई ऐसा ही कुरान मजीद उन्होंने देखा होगा, तो इस पर गिनती नहीं की जाती। ये आयत नहीं वहाँ कूफी गिनती के मुताबिक नहीं है और गिनतियों के मुताबिक है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उन सात गिनतियों में से दो के नज़दीक अलग आयत है, बाकी पांच के नज़दीक वो हिस्सा ही है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पूरी एक आयत है। अब रह गया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसकी लुगवी शरह में ये बात आएगी कि ये बे से शुरू होता है, बे अर्फ जार है, इसलिए आज से देखें तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहले ही सारा पता चल जाता है कि इसमें और कोई जुमले वगैरह वाली तो बात नहीं है, तो पूरा मुरक्कब जारी है, जुमला नहीं है। आप गौर से देखें, फिक्रा तो नहीं बनता, बे से शुरू होता है वो तो हर्फ जार है। अब हर्फ जार बे के बाद अगला लफ्ज है इस्म, बिस्म, फिर इस्म आगे मुजाफ हो जाता है अल्लाह की तरफ, बिस्मिल्लाह, और फिर अल्लाह के साथ बदल या सिफत के तौर पर अर्रहमान और अर्रहीम भी आया है। इस बे को के माने अमूमन किए जाते हैं के साथ की वजह से, तो यहां नहीं तर्जमा हो सकता कि मैं अल्लाह के नाम की वजह से ये कर रहा हूं, उसकी मदद से कर सकते हैं के साथ। फिर हम इसके तर्जमे की तरफ आएंगे, पहले इसके लफ्जों पर अलग बहस हम कर लेते हैं। और बल्कि इस्म का लफ्ज जो आगे आया है یہ اصل تو الف سین میم لکھا ہوتا ہے، اسم، بسم نام کے ساتھ اگر ہم نکرہ کرتے تو، لیکن یہ تو آگے مضاف ہو جاتا ہے. اب یہ جو لفظ اسم ہے، اس کا مادہ ہے سین میم واو، یہی زیادہ لوگوں نے یہی بیان کیا ہے، سین میم واو مادہ ہے، اس سے فعل مجرد بنتا ہے، سما یسمو سموون، اور اس کے معنی ہوتے ہیں اونچا ہونا، بلند ہونا، رفیع ہونا. اسی سے لفظ سما آسمان کے معنی میں اسی مادے سے نکلا ہے. تو اس سما یسمو سموون سے اصل لفظ کہتے ہیں لغوی کہ تھا سم ون، فعلن کے وزن پر، یا فعلن سم ون، یوں بنا لفظ. پھر اس سم ون کو بہت سے جو واوی اللام مادے ہیں، ہمیں ایسی قرآن عربی زبان میں ایسے بہت سے مثالیں ملتی ہیں کہ اس واو کو یا تو ہٹا کے یا اس کی جگہ کوئی تے لگا دیتے ہیں، یا اس کو ہٹا کر پہلے شروع میں ایک الف لے آتے ہیں، حمزہ لگاتے ہیں. تو جو سم ون لفظ تھا، واو کو انہوں نے ہٹایا اور سین پھر بن جاتا ہے، وہ حرکت ادھر لے آتے ہیں، تو سمن سمن، اس طرح یہ لفظ اصل بنتا ہے. چنانچہ عربی میں استعمال بھی بعض دفعہ اسمن کی بجائے سمن سمن بھی ہوتا ہے استعمال نام کے معنوں میں، لیکن عام وہ کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں ایک حمزۃ الوصل لگایا گیا اس لیے کہ پڑھا جا سکے، کیونکہ اگر سمون میں وہ واو کو اڑائیں تو سین ساکن ہو جاتا ہے اور میم کو حرکت دے، تو پھر اس ساکن سین سے کیسے شروع کرے. وہ کہتے ہیں شروع میں حمزۃ الوصل لگا دو. یہی بات امرؤن کی ہے، یہی بات امرأۃن کی ہے، یہی بات اسنانے کی ہے، اس طرح سے. تو ان کے حمزۃ الوصل ہوتے ہیں. اسمن کا جو شروع کا الف ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اس لیے کہ یہ یاد رہے کہ الف سین میم اس کا مادہ نہیں، مادہ اس کا کچھ اور ہے. یہ جو شروع کا حمزہ ہے، یہ کچھ نہ ہو تو پھر پڑھا جاتا ہے الف کی زیر کے ساتھ، حمزے کی زیر کے ساتھ. کچھ پہلے لگ جائے بسمن وسمن قسمن تو پھر ٹھیک ہے، الف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. اب یہاں بات یہ ہے کہ بسمن کے بعد الف لکھا بھی نہیں جاتا. یہ ایک خصوصی طور پر نوٹ کرنے کی چیز ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں بسمن دو تین جگہ آیا ہے اور سین کے پہلے الف لکھا ہوا ہے، فسبح بسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک الاعلی، یہاں اسم کا لفظ الف کے ساتھ لکھا ہوتا، پڑھا نہیں جاتا. تو یہاں کیوں نہیں لکھتے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد نبوی میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یوں ہی لکھا گیا ہے، جہاں تک معلوم ہوتا ہے. خاص اس فقرے کو، جو کہ فقرہ بھی پورا نہیں ہے، سینٹینس نہیں ہے ویسے، اس کو اس طرح سے لکھا جاتا تھا، اور اس لیے اب تک اسی طرح لکھا جاتا ہے کہ یہاں بے اور سین کے درمیان الف نہیں لکھتے. بلکہ بعض اہل علم تو یہاں تک کہتے ہیں، جو املا کی کتابوں میں لکھتے ہیں قواعد، کہ اگر الرحمن الرحیم بھی ساتھ نہ ہو، صرف کہنا ہو بسم اللہ تو پھر الف لکھا جائے گا. بسم اللہ الملک القدوس مثلا، کوئی اور لقب ساتھ لگا دیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، تب الف لکھا جائے گا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھا جائے تو بے اور سین کے درمیان الف نہیں لکھا جاتا، بلکہ یہ بے اور سین کو ملانے میں بھی بعض تو خیر ملکوں میں چھوٹا سا دندانہ ہی بنا دیتے ہیں، جیسے بے سب میں بے کا چھوٹا دندانہ ہوتا ہے، بے کو لمبے دندانے سے نہیں لکھتے. دیکھیے نا، ایک ہے بس، ہمارے ہاں بس جی کا لفظ لکھتے ہیں تو بے کو دندانہ لمبا سا کر دیتے ہیں، لیکن اگر لکھنا ہو مثلا بٹ تو پھر بے لمبی کر کے نہیں لکھتے، بے کا چھوٹا تھا دندانہ لکھتے ہیں. یہ املا کے طریقے ہیں پیوندوں کے اصل میں تو، لیکن بعض ملکوں میں دیکھا ہے کہ وہ بسم اللہ کو बे को उस तरह लिखते हैं जैसे आप बट की बे लिखे, इस तरह से करके साबित में जैसे बे लिखेंगे तो वो बिस्मिल्लाह का तंदाना भी इस तरह डालते हैं। बहरहाल ये लिखने की चीज है, अगर कहीं आपको उन कुरान मजीदों में कहीं देखने का इत्तेफाक हो तो फिर आदमी ये ना कहेंगे ये कैसे लिखा हुआ है। ये हमारे यहाँ बे का पैवान सीन के साथ लंबी बे की शक्ल में होता है, सीन के साथ, स्वाद के साथ, तोए के साथ, ऐन के साथ, और छोटा होता है लाम के साथ, ते के साथ, नून के साथ, और ऐसे तिरछी बे बनाते हैं मीम के साथ, जीम के साथ। मुख्तलिफ तरीके हैं वो लिखने के तरीके। तो नाम के साथ ये बना बिस्मे का तर्जमा, और आगे है अल्लाह। ये लफ्ज जिसे हम एहतरामन इसमें जलालत कहते हैं, बाज़ दफा अल्लाह नहीं कहते बल्कि कहते इसमें जलालत, ये बुजुर्गी के तौर पर उसकी ताजीम के तौर पर बोला जाता है, अल्लाह को इसमें जलालत कहते हैं। बल्कि एक जगह कुरान करीम में लफ्ज अल्लाह दो जगह साथ साथ आया है, आठवें पारे में बेमा अंजल अल्लाह और अल्लाह आलम है सैयद आलो रिसालत है, वो एक पे वक्फ होता है फिर आगे अल्लाह। तो वहां बाज़ दफा तफसीरों में हाशियों पर लिखा होता है बैन अल जलालतैन, यानी दोनों अल्लाह के दरमियान, यानी दो दफा जो नाम अल्लाह का आया है पाक उसके दरमियान ये वक्फ है। ये कुछ तो इस्मुल जलालत अल्लाह के लिए एक ताजीमी लफ्ज है कि अल्लाह ना बोले इसमें जलालत कह दे। अल्लाह का नाम बोलते हुए जरूरी है कि साथ कोई ताजीम का लफ्ज अज़्ज़ा व जल्ला ताला जल्ला जलालहू वगैरह ये कहना चाहिए। महज अल्लाह कहना एक तरह की ये बेअदबी है। दूसरे फिर हमारे यहाँ तो अमूमन अल्लाह भी कम कहते हैं, अल्लाह ही कह देते हैं, गोया के लाम पर इशाद पढ़ देते हैं, हे को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। हालांकि सही लफ्ज जो है वो अल्लाह हे के वक्फ अगर करें तो इस तरह से बनता है, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ फारसी का लफ्ज खुदा ज्यादा चल पड़ा है इसकी बजाय। और बल्कि बाद लोगों ने तो खुदावंदी जो कि ईसाइयों का लफ्ज है मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में वो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हमारे यहाँ हम उसे बड़ी बदतमीजी या बड़ी सख्त गलती समझते हैं। खुदावंद कुद्दूस, खुदावंद करीम ये हम आम बोल जाते हैं। गौर कभी नहीं किया कि खुदावंद का लफ्ज पहले जमाने में तो बादशाहों के लिए बोला जाता था, दरबारों में बादशाह को मुखातिब करते हुए खुदावंद नेमत और ये कहा जाता। अब हमारे यहाँ मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं खुदावंद यसू और खुदावंद, और शायद मैना फारसी में बनता है खुदा जैसा या खुदा के रुतबे वाला, तो वो लफ्ज तो गलत है। खुदा का लफ्ज फारसी में चाहे जो भी मैंने रखता था वहाँ से ईरान से आया और अब हमारे यहाँ वो अल्लाह से आइडेंटिकल हो चुका है, लेकिन मुसलमान के लिए बेहतर ये है कि वो ये लफ्ज इस्तेमाल करे अल्लाह। यहाँ एक बात और भी बड़ा दिलचस्पी है, उसका जिक्र भी कर दें कि किसी और जुबान में भी यकीनन अल्लाह के लिए जो खालिक व मालिक कायनात के लिए अरबी में जो लफ्ज सदियों से इस्तेमाल होता था और जुबानों में भी है लफ्ज, उनकी पोजीशन क्या है। बल्कि हदीस शरीफ में एक दुआ आती है जिसमें अल्लाह ताला के सारे नामों से दुआ मांगी गई है, और उसमें वो नाम जो उसने किताबों में नाजिल किए, जो किसी मखलूक को सिखाए, जो उसने अपने पास महफूज रखने अपने इल्म में, इस तरह अल्फाज हैं एक दुआ के। तो वो अल्फाज क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अल्लाह की जगह उसके बदल के तौर पर। यकीनन अल्लाह के लिए दुनिया की हर जुबान में कोई ना कोई लफ्ज होगा, होना चाहिए और होगा और है भी। इसके लिए लफ्ज अल्लाह ही को तरजीह देंगे, लेकिन अंग्रेजी में जो हमारे यहां तर्जमे हुए हैं बाज मुतरजमीन ने अल्लाह का तर्जमा नहीं किया कि ये तो नाम है, नाम का तो तर्जमा नहीं होता। अब रावी अंग्रेजी तर्जमे में भी, और शायद बाकी फ्रांसीसी वगैरह में भी ये हो, मैं अंग्रेजी तर्जमे की बात कर रहा हूं क्योंकि उससे कुछ उन्हें देखने का मौका मिला, तो उन्होंने लफ्ज अल्लाह ही रहने दिया है।
جبکہ بعض نے یہ کیا کہ اس کی بجائے لفظ گاڈ استعمال کیا ہے. مثلاً عبداللہ یوسف علی صاحب نے ہر جگہ تھرو آؤٹ گاڈ ہی استعمال کیا ہے, جی کیپیٹل کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ نیت درست ہو تو دونوں ہی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. جنہوں نے اللہ کا ترجمہ اللہ ہی رہنے دیا, انہوں نے تو اس لحاظ سے کیا کہ اس کا نام کا ترجمہ کیا کریں, اس نام کو ہی انٹروڈیوس کرنا چاہیے کہ ہمارا خالق و مالک جو ہے ہم اسے اللہ کے نام سے یاد کرتے, جس نام سے اہل عرب اسے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے سے یاد کر رہے تھے. یہ کوئی لفظ اسلام نے انٹروڈیوس نہیں کیا, اس لیے اسی لفظ کو اختیار کرنا چاہیے. اور جنہوں نے گارڈ کیا, عبداللہ یوسف علی صاحب وغیرہ نے, انہوں نے یہ سوچا کہ جن لوگوں کو ہم قرآن سمجھانا چاہتے ہیں وہ گارڈ کے لفظ سے تو معنی ان کے ذہن میں آتا ہے, اللہ کہیں گے تو ان کے ذہن میں تو کچھ نہیں آئے گا, لہذا بہتر یہ ہے کہ گارڈ سے ہی ترجمہ کیا جائے, تاکہ آپ نے جو انگریزی بولنے والے کو سکھانا ہے قرآن کا مفہوم تو وہ بہتر سمجھے گا, اللہ سے شاید وہ نہ سمجھ سکے, پھر نیچے نوٹ دینا پڑے گا کہ اس سے مراد یہ ہے یا کچھ. تو انہوں نے یوں کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں نیتوں پر اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے, دلیل دونوں کی درست ہے اور دونوں ہی اپنی جگہ درست ہے. اللہ کہنے میں بھی ایک بات حقیقت ہے کہ اللہ کہنا چاہیے, اور جو گارڈ والی بات ہے انگریزی دان طبقے کے لیے, وہ بھی اپنی جگہ ایک مفہوم رکھتی ہے. اب رہ گیا یہ لفظ اللہ, چونکہ ہم لوگ بھی بحث بھی کرتے چلے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور ہر لفظ کے بارے میں یہ بتانا کہ اس کا مادہ کیا ہے اور وزن کیا ہے, اس سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنی بات کو سمجھانے کا. تو لفظ اللہ کیسے بنا ہے, اب اس کا اس طرح سے وزن نہیں نکل سکتا, پہلے تشریح کرنی پڑے گی پھر وزن کا کچھ سمجھ آئے گی. بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ الہن جو لفظ ہے عربی کا, جس کے میں نے معبود کے ہوتے ہیں اور ہم ابھی بحث کریں گے, الہن لا الہ میں آپ پڑھتے ہیں, اور الہن پر جب ال لگ جائے لام تعریف تو بنے گا الالہ, یہی بنے گا نا, الہن الالہ. الالہ کثرت استعمال سے وہ کہتے ہیں اللہ ہو بن گیا ہے, اور اب یہ نام ہے اس ذات پاک کا جو اس پوری کائنات کا مالک و خالق ہے. بلکہ یہ الف لام اس طرح جز بن گیا اس لفظ کا کہ اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا. باقی تو جو معرف باللام ہوتے ہیں, الکتاب ہٹا دیں کتابن, الرسول ہٹا دیں رسولن, اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہو اور پھر چاہے وہ الالہ سے بنا ہو الہن کہہ دیں. الہن قرآن میں استعمال ہوا ہے, لیکن الہن کا اطلاق ہوتا ہے جھوٹے معبود پر بھی اور سچے معبود پر بھی, وہ دونوں پر بولا جا سکتا ہے. جیسے انگریزی میں جی کیپیٹل اور جی سمال سے لکھتے ہیں گاڈ, وہ دوسرے معنوں کے لیے. اسی لیے لفظ الہن کی جمع آلہتن آتی ہے, اور قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئی ہے آلہتن, تو وہ تو جمع ہو سکتی ہے, اللہ کا کوئی پلورل نہیں ہے, نہ تثنیہ نہ پلورل, یہ اس کا جز بن گیا ہے. الہن پھر ایک الگ لفظ ہے, اور اس طرح سے بلکہ یہ اس کا اتنا لازمی جز بن گیا ہے کہ حالانکہ یہ حمزۃ الوصل ہے جو اللہ کے شروع میں لگا ہے, اللہ کا تھا نا, لام تعریف کا الف حمزۃ الوصل ہوتا ہے, تو اللہ بنا حمزۃ الوصل کا ہے اور واقعی وصل ہے, اس سے پہلے لگائیں واو زبر واو واللہ, اب وہ الف پڑھا نہیں جاتا لکھا رہ جاتا ہے, باللہ تاللہ یوں ہی ہوتا ہے. للہ میں ویسے وہ الف غائب بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ دوسری جگہ غائب ہوتا ہے, جیسے للرجل میں آپ دو لام ہی لکھتے ہیں, پھر لام زیر لے اور الرجل نہیں لکھتے, وہ تو دو لاموں کی املا کا قاعدہ ہے, تو للہ میں الف غائب ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں یا اللہ ہو, تو حالانکہ یا کے ساتھ پھر حمزتل وصل بنتا ہے یلہ ہو، لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے یا اللہ ہو. اللہ کے باقی جو صفاتی نام ہیں ان سے پہلے یا لگے تو ال ہٹ جاتا ہے. یا الرحمن یا ایوہ الرحمن نہیں کہتے عربی میں، کہتے ہیں یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا ودود ہو. الف لام ہٹا کے وہ معرفہ بھی ہوتا ہے، نام ہی ہوتا ہے، یا محمدوں کی طرح اور یا زیدوں کی طرح اس کو بولا جاتا ہے رفع کے ایک پیش کے ساتھ. تو یہ نہیں ہوتا، ورنہ ہونا چاہیے تھا یا الہ، پھر تو اس طرح سے بنتا. کیونکہ الہ میں جھوٹے اور سچے دونوں معبود کا مفہوم ہے، اس لیے یہ لفظ ہی الگ ہے، یہ نام ہی الگ ہے. اب اگر اس کے اشتقاق اور لغوی بحث کو لینا ہو تو پھر لازمی ہے کہ ہم الہ کے مادے اور اس کی طرف جائیں، کیونکہ یہ بنا ہے الہ سے الالہ اور وہ بنا ہے اللہ. تو الہ ان کے معنی کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، پھر اس سے ہمارے لغویوں نے بحث کی ہے. بڑی خاصی لمبی چوڑی بحثیں ہیں، بڑے امکانات کو انہوں نے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. حکمت قرآن کا جو حصہ چھپ چکا ہے اور اس میں یہ آیا ہے تو پورا ایک صفحہ، اس میں چھ سات اقوال ہیں، وہ سارے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف ایک کی بات کروں گا. وہ ہے الہ یا لاہو، مادہ یہی حمزہ لام ہے مادہ. الہ یا لاہو کے معنی بنتے ہیں عبادت کرنا، عبدا یا عبودوں کا ہی معنی ہے اس کا. الہ یا لاہو اس سے الہ فعال کے وزن پر ہے، فعال کے وزن پہ الہ بنے گا. ایک بات اور یاد رکھیے، یہاں بعض باتیں چونکہ میرے تو وہ اس مضمون میں رسم اور اس کے املا قرآن کی جو ہے وہ بھی ہے شامل، اس لیے کہیں کہیں بات وہ بھی ذہن میں آتی ہے. الہ لام الف لا سے کبھی نہیں لکھا جاتا، لکھنا تو اس طرح چاہیے الف زیر لام الف لا ہن الہ نا. یہ حضور کے زمانے میں الہ الف لام ہے سے لکھا جاتا تھا، زبر زیر نہیں ہوتی تھی. اب تک عربی زبان میں الہ کا لفظ وہ اسی طرح لکھا جاتا ہے، کہیں لام کے بعد الف نہیں لکھا جائے گا. الہن الہن لا الہ وغیرہ جہاں بھی استعمال ہو، وہ تو ہے اس کی املا. اس کو لام الف لا سے لکھنا غلط ہے، املا درست نہیں ہے. اب ہے فعال کا وزن، فعال بمعنی مفعول استعمال ہوتا ہے. ابھی میں نے بات کی تھی کہ فعیل بمعنی مفعول استعمال ہوتا ہے، رجیم بمعنی مرجوم، اور اس طرح سے جو فعال کا لفظ ہے یہ بمعنی مفعول استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال ہے کتب یکتب سے کتاب، کتاب مکتوب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مفعول کے معنوں میں. لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس کو کتاب کہتے ہیں. تو یہ لفظ الہ الہ یا الہ سے الہ بنا، اب اس کا معنی بنا معبود. اور یہ عجیب بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ترجمہ ہے کہ ہمارے ہاں لا الہ اور جہاں جہاں یہ آتا ہے کلمہ شریف کلمہ طیبہ کا ترجمہ ہی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. عموماً ہمارے اردو ترجموں میں یہی ترجمہ آپ کو ملے گا، اور یہ صحیح ترجمہ ہے الہ کا، جس کو بھی عبادت کے قابل سمجھا گیا، کسی نے سمجھا غلط سمجھا یا ٹھیک سمجھا، جس کو عبادت کے قابل سمجھ لیا وہ الہ ہے اس کا. اسی لیے وہ باطل معبودوں پر بھی اطلاق پذیر ہوتا ہے اور معبود حقیقی پر بھی. وہ پھر فرق قرآن کریم میں جہاں بتوں اور مشرکوں کے آلیہ کا ذکر ہے تو وہاں اس طرح سے بھی لفظ آتا ہے، اور الہکم الہ واحد وغیرہ اس طرح سے بھی آتا ہے. تو یہ اس سے ہی ماخوذ لفظ معلوم ہوتا ہے، بلکہ مشتق ایک طرح کا ہے، مفعول کے معنوں میں ہے. باقی اور مادہ واؤ لام ہے اور اس کے اور بابوں سے، اور لاہ یلو ہو اور اس کا حیرت میں آنا اور اونچا ہونا اور یہ وہ معنی ہے اس کے. مثلا سورج کو الہتن عربی میں کہتے ہیں، الہتن دیوی کے معنوں میں بھی شاید ہو، کیونکہ دیوی یا دیوتا یا معبود کو بھی تو الہ نہیں کہتے ہیں، اور سورج چونکہ مؤنث ہے عربی میں، لہذا الہتن، الہ ان کی مؤنث بھی بن جاتی ہے الہتن، اللہ کا کوئی نہ تثنیہ نہ جمع نہ مذکر نہ مؤنث، الہ کی تثنیہ بھی ہو سکتا ہے الہین اور الہتن، اور اس کی مؤنث الہتن، قرآن میں الہتن ویسے مؤنث نہیں استعمال ہوا، لیکن سورج کو کے ناموں میں سے ایک ہے عربی میں الہتن، دیوی کے معنوں میں سمجھ لیجیے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت کا معنی کرے یا نہ کرے، کیونکہ سارے عرب تو سورج کو نہیں پوجتے تھے، وہ تو بعض خاص خاص قوموں نے پوجا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں الہتن کے معنی اونچا ہونے والی، بلند ہونے والی، سورج میں چونکہ ارتفاع اور بلندی کا مفہوم ہے، ان معنوں سے وہ لاہ یلی ہو، لام یہ ہے مادہ سے بنتا ہے. بہرحال دوسرے مادوں سے اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو ہم نے جتنے اقوال ہیں وہ کتاب میں اسی لیے ہم جمع کرتے چلے آتے ہیں، زیادہ بحث کسی نے کر رہی ہو تو تفسیروں کا ما حاصل اس میں ہے. اللہ کا مادہ اگر کہیں تو وہ الہ ان سے بنا ہے، اور الہ کا مادہ الف لام ہے اور اس میں عبادت کا معنی ہے. اور بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ جی نہیں، یہ بات ہی غلط ہے، یہ ویسے ہی اللہ کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں اسم مرتجل. کسی کا ہم نام لکھ دے رکھ دیتے ہیں، بدھو فلاں لاہور پانی راوی جیلم، یہ نام کیا رکھے ہیں، کس لفظ سے بنایا، راوی کا معنی کیا ہے اور جیلم کا کیا معنی ہے، کیوں یہ لفظ بنایا. اب تمام ناموں میں یہ نہیں بتا سکتے ہم کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا، مکہ کا نام نہ مکہ کیوں رکھا گیا، بغداد کا نام بغداد کیوں رکھا گیا، اور زید کا نام زید کیوں رکھا گیا. یہ تمام ناموں میں یہ وجہ بتانا کچھ ممکن نہیں ہوتا. اسی لیے عام عربی ہے کہاوت ہے کہ الاسماء لا تعلل، اسماء جو ہیں ان کی کوئی وجہ نہیں بیان کی جاتی کہ یہ کیسے بنا. تمام ناموں میں کم از کم یہ بات بلکہ اکثریت پہ فٹ نہیں آتی. تو اس لیے ناموں کی تعلیل کرنا کہ یہ اس لیے اس گاؤں اس شہر اس پہاڑ اس آدمی کا نام یوں بنا، یہ ایک بظاہر بے تکی سی بات بعض لوگ سمجھتے ہیں. سبحان اللہ میرے. اچھا تو اس میں بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس میں مرتجل ہے، بس کسی مادے سے اس کا اشتقاق نہیں، یہ اس ذات پاک کا نام ہے اور اس کا کوئی مادہ کوئی اشتقاق نہیں ہے. یہ بھی ایک قول ہے، آپ چاہیں تو اس کو سمجھ لیں. وہ اہل دل کی بات ہے کہ یہ اس کو لفظوں کے چکر میں ڈالے ہی نہیں. یہ تو وہ جس طرح اس کا وظیفہ کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ذکر کے ساتھ طریقے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پاک نام ہے. اور اس ذات کریم کے پاک نام کو ہر مذہب میں ایک بڑی اہمیت اور تقدیس حاصل ہے. اگر اسلام کی دین میں کوئی وہ چیز ہے اس درجے میں آتی ہے تو وہ لفظ اللہ ہے، اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ. بات یہ بھی پھر ایک ضمناً کچھ بعض دفعہ ہم شروع شروع میں شاید پٹڑی سے جان بوجھ کے بھی اترتے رہیں گے، کیونکہ سات باتیں آ جاتی ہیں اس کے بارے میں. ہندوؤں کے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کوئی خدا کے نام کے لیے اوم ایک خاص طریقے پر بولتے ہیں، اس کا تلفظ بھی خاص طریقے پر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ذکر اللہ کی ایک قسم ہے ان کے ہاں. بہرحال وہ ان کے نام انتہائی مقدس اور معظم سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے یہودیوں میں جو اللہ کی ذات کے لیے نام تھا وہ اتنا مقدس تھا کہ اس کو منہ سے نکالنا ہی وہ بے ادبی سمجھتے تھے، کہ اس گناہگار منہ سے جس نے ہم نے جھوٹ بھی بولا، غیبت کی بھی، گالیاں بھی دی لوگوں کو، اس زبان سے اس پاک نام کو ادا کرنا یہ سوء ادب ہے. لہذا اس کا نام وہ بہت کم میں استعمال کرتے تھے. ای آ وہ یہ کر کے کوئی اور لفظ استعمال کر لیتے تھے اشارہ کا، حتیٰ کہ عبرانی کا وہ جو اصل لفظ ہے اس کا اب صحیح تلفظ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ پڑھا کیسے جاتا ہے. بعض کہتے ہیں وہ عبرانی میں وہ لکھا جاتا ہے، اگر انگریزی میں لکھے تو ڈبلیو ایچ وائی ایچ، اس طرح کچھ لکھا جاتا ہے، زبر زیر نہیں ہوتی عبرانی میں، اب وائی ایچ ڈبلیو ایچ. اب وہ بعض کہتے ہیں یہ یاوہ ہے، بعض اس کو انگریزی میں یہوہ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں. صحیح کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اصل تلفظ ہی، چونکہ ان کے صرف علماء کو معلوم ہوتا تھا، وہی بولتے تھے، وہ مر گئے یا کچھ ہوا تو وہ تلفظ ہی گڑبڑ ہو گیا، پتہ ہی. اب وہ اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں آج کل انگریزی میں، ایڈونائی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے نام نہیں لقب کے طور پر کرتے ہیں. اصل لفظ قرآن کریم نے اور دین اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کا نام ہی اس طرح نہ لو، لیکن یہ کہ یہ نام عزت کے ساتھ لینے چاہیے، صرف اللہ ہی کہہ دینا جائز نہیں، اس کے ساتھ تعالی، جو کہ تعالی شانہ یا عز اسمہ یا عز شانہ وغیرہ، یہ ضرور کہنا چاہیے، جو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ اس نام کو منہ سے نکالتے وقت آپ کے دل میں ادب اور احترام کا ایک جذبہ موجود ہے. صرف اللہ کہہ دینے میں وہ روکھا پھیکا بس معلوم ہوتا ہے اور اس میں ادب مفقود ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ جل شانہ کا جہاں بھی نام آئے تو وہ اس طرح سے کہنا چاہیے. بلکہ اب تو ہم نے دیکھا ہے امریکہ میں مسلمان بولتے ہیں اللہ سبحانہ، اللہ بولتے ہیں اور ساتھ سبحانہ ضرور کہتے ہیں، یعنی انگریزی میں بولتے وقت بھی وہ اس طرح بولتے ہیں، وہاں رواج ہی یہی ہو گیا. تو یہاں تعالیٰ کا لفظ ہمارے ہاں ہے، وہ استعمال کرنا چاہیے، جو کہ بہرحال اس کے معنی بھی ہے، بزرگ، بلند ہوا، اونچا ہوا. یہ تو ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اب اللہ کے بعد اگلا لفظ ہے الرحمن اور الرحیم. الرحمن اور الرحیم دونوں کا مادہ ریح میم ہے، مادہ دونوں کا ایک ہی ہے. اور رحم یرحم کہ میں نے رحم کرنا، مہربانی کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں رحمہ، اس کا مفعول براہ راست ساتھ آتا ہے. عربی میں یوں نہیں کہتے رحمہ علیہ، مگر اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اس پر رحم کیا. اردو میں پر کا ترجمہ آتا ہے، عربی میں پر کا ترجمہ علیہ لگانا بالکل غلط ہے. رحمہ علیہ کہنا نان سینس ہے. عربی میں کہیں گے رحمہ، اس نے اس پر رحم کیا. رحم اس سے اسم فاعل ہے، مرحوم جس پر رحم کیا گیا وہ اسم مفعول ہے، اور ہمارے ہاں مرے ہوئے آدمی کو جو مرحوم کہتے ہیں وہ ایک طرح کے دعا کا مفہوم اس میں ہوتا ہے. ان معنوں میں مرحوم کہتے ہیں. مرحوم کا معنی مر جانے والا نہیں ہوتا، اس کے معنی جس پر رحمت کی گئی، وہ رحمہ اللہ کی دوسری شکل ہے. جیسے کسی مرے ہوئے کے لیے کہے رحمہ اللہ، اسی طرح سے مرحوم کہہ دے. تو اس سے یہ دونوں لفظ نکلے ہیں. رحمان کا وزن ہے فعلان، اور یہ غیر منصرف ہے، لفظ یاد رکھیے، فعلان غیر منصرف لفظ ہے. اور رحیم کا وزن ہے فعیل. فعیل اور فعلان دونوں صفت کے وزن ہیں. آپ نے اگر عربی کے معلم میں ہی وہ صفت مشبہ والا بیان پڑھا ہے تو وہاں آپ کو یہ دونوں وزن لکھے ہوئے ملیں گے. لیکن پھر فرق کرتے ہیں ڈکشنری والے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی مادے سے دو لفظ بن رہے ہوں تو جس میں نسبتاً زیادہ حرف آ گئے ہوں اس میں وہ جو مادے کا معنی ہے اس کی کثرت کا مفہوم شامل ہوتا ہے. مثلا رحمان میں پانچ حرف ہیں، رے ہے میم الف نون، یاد رکھیے الف لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے. اور رحیم میں چار لفظ ہیں، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ رحمان میں زیادہ رحمت کا مفہوم ہے. باقی پھر انشاءاللہ بات ہم آئندہ جاری رکھیں گے، اسی الرحمن الرحیم سے ہی چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم سورہ فاتح کے زمن میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کے ترجمے کی بات کر رہے تھے. اس میں ہم نے
حرف جار کے بعد اسم لفظ کے مادہ وغیرہ کی بات کی تھی, اللہ اسم جلالت کے مادے اور اشتقاق کی جو بحثیں کی ہیں لوگوں نے, ان میں سے ہم نے ایک کا ذکر کیا تھا کہ الہ کے لفظ سے یہ بنا ہے, اور بعض کا خیال ہے کہ نہیں یہ الگ نام ہے. بہرحال ایک بات عجیب ہے کہ اس میں جلالت کی بعض خصوصیات ہیں, مثلاً الف حمزۃ الوصل ہوتے ہوئے یا کے ساتھ اس کا حمزۃ الوصل حمزۃ القطع کی طرح باقاعدہ پڑھا جاتا ہے, ساکت نہیں ہوتا تلفظ سے, یہ بات ہم نے کل کی تھی. اسی طرح سے اس میں پاک اللہ کی جو بعض گرامر کی اور لینگویج کی خصوصیات ہیں ان میں سے کہ یہ بھی ہے کہ یہ واحد اسم ہے جس میں پیچھے شد والی میم لگا کر یا ندا کا جو ہے وہ معنی پیدا ہوتا ہے. اللہم کسی اور نام کے ساتھ اس طرح میم لگا کر یا کا معنی نہیں کیا جاتا, عربی میں صرف اللہ کے نام کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اسی طرح سے قسم کے جو الفاظ ہیں جو آئیں گے سورۃ والعصر کے بات کرتے وقت, ان میں سے ایک ہے تیز برتا قسم کے طور پر آتا ہے, واو اور بے بھی آتی ہے. یہ تیز برتا والی قسم بھی صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے, باقی کے لیے تاللہ ہے خدا کی قسم, باقی کسی کے نام کے ساتھ تے کے ساتھ قسم نہیں آتی. بہرحال یہ اس کی لغوی یا لفظی خصوصیات ہے, اور بعض نے تو اس کو یہ کہا کہ اللہ کو اگر آپ الف ہٹا دیں تو باقی رہ جاتا ہے للہ, وہ لام دو ہوتے ہیں نا اور ایک ہے ہوتی ہے, اور اگر پہلے لام کو ہٹا دیں تو پھر لہو رہ جاتا ہے, وہ بھی ایک طرح سے اللہ ہی کے لیے ہو جاتا ہے, اور وہ لام بھی ہٹا دیں تو ہو رہ جاتا ہے, وہ بھی اللہ کی طرف اشارے کا معنی دیتا ہے. یہ اس کی کچھ متصوفین نے خصوصیات نکالی, لیکن یہ بہرحال جو باتیں ہم نے کی ہیں کہ ندا میم لگنے سے ہوتی ہے یا تے قسمیت صرف اللہ کے نام پر لگتی ہے, یہ تو گرامر کے استعمال کی بات ہے. دوسرے دو لفظوں کی ہم بات کر رہے تھے جو یہاں آئے ہیں, الرحمن الرحیم. ہم نے یہ بات کی تھی کہ دونوں کا مادہ رحم میم ہے, رحم یا رحم کے معنی ہوتے ہیں کسی پر رحم کرنا, اور اس سے رحمان فعلانوں کے وزن پہ ہے اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے. جو رحمان کا وزن ہے وہ غیر منصرف ہے, اس پہ زیر نہیں آتی, مگر یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس لیے آئی ہے کہ یہاں اس پہ الف لام آ گیا. جو غیر منصرف ہو, پڑھا ہوگا آپ نے یہ قاعدہ کہ اگر اس پر الف لام آ جائے کوئی وجہ جر کی بھی ہو اور پھر اس پہ الف لام آ جائے یا وہ آگے مضاف ہو تو پھر اس پہ زیر لانا جائز ہوتا ہے, دیکھتے ہیں. تو الرحمن کے معنوں میں زیادہ کہا گیا کہ رحمت کا زیادہ مفہوم ہے, یعنی یہ رحیم کی نسبت رحمان میں زیادہ رحم والا ہے, اسی لیے اس کا ترجمہ بہت بڑا مہربان نہایت مہربان یہ کیا گیا ہے اردو ترجموں میں, اور رحیم کا معنی بڑا اور رحم والا اس کا بھی ہے, لیکن فرق یہ کیا گیا ہے کہ رحمان کا لفظ رحمت کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے اور رحیم صفت مشبہ کا وزن ہے. صفت مشبہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو صفت اس کے ذریعے سے بیان ہو وہ گویا کہ اس موصوف میں ہمیشہ ہر وقت دائمی ہوتی ہے, اسی لیے رحیم کا معنی بن جاتا ہے ہمیشہ ہی رحم کرنے والا, ہمیشہ ہی مہربانی کرنے والا, دائم الرحمت. رحمان کا معنی بنتا ہے کثیر الرحمت. یہ بنیادی فرق ہے, اور یہ ترجمہ اردو والوں نے بھی اسی طرح بہت مہربان بڑا رحم کرنے والا اس طرح سے واضح کیا. رحمان کے لفظ کے بارے میں خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ کسی غیر زبان کا لفظ ہے, شاید عبرانی کا یا سوریانی کا ہو. جو کتابیں اس طرح ٹریس کرتی ہیں اوریجن لفظوں کی, اس میں سوریانی میں اس کو رحمونو لکھا گیا ہے, اور یہ اس بات سے بھی اس تائید ہوتی ہے
کہ قرآن کریم میں الرحمن کا لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے کہ بالکل اللہ کے بدل کے طور پر. اگر خصوصاً بعض صورتوں میں, سورت الانبیاء میں, سورت یاسین میں, سورت ملک میں, سورہ مریم میں, اس طرح سے یہ لفظ آیا ہے کہیں کہیں کہ اگر الرحمن ہٹا کر اس کی جگہ اللہ رکھ دے تو وہی بات بنتی ہے. لیکن جو اللہ کے باقی صفاتی نام ہیں ان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجید, عزیز, حکیم کی جگہ وہ لفظ اللہ لگا دیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الرحمن بھی ایک طرح کے نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اتنی ہے تو صفاتی نام مہربان کے معنی ہے, لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہ بھی ذاتی نام کے طور پر ہی ہے. بہرحال اس کے متعلق اور چیزیں بھی ہیں. کفار اس سے کہتے تھے کہ یہ کیا نیا نام نکالا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم تو اس کو نہیں جانتے. الرحمن کیا ہوتا ہے, یہ قرآن میں آتا ہے, لیکن یہ ان کی محض ایک ڈھٹائی تھی. ورنہ عربی شعروں میں جاہلیت میں الرحمن کا لفظ استعمال ہوا ہے, کوئی یہ ناآشنا لفظ نہیں تھا. اور اگر باہر سے آیا ہے عربی میں, سریانی عبرانی میں سے, ہو سکتا ہے وہاں اللہ کے معنوں میں ہو اور پھر اسی سینس میں عربی میں بھی آ گیا ہو. زبانوں میں الفاظ ایک زبان سے دوسری میں چلتے رہتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں, اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں. اس لیے عربی میں یہ کوئی بات نہیں کہ اس میں غیر عربی لفظ نہ ہو, اور عربی کے الفاظ دوسری زبانوں میں گئے ہیں, اب تک استعمال ہوتے ہیں. یہ تو انسانوں کے میل ملاپ سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ حصہ جو ہے, یہ تسمیہ, بسملہ جسے کہتے ہیں ہم, اس کا ترجمہ بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوں ہوا کہ بے حرف جار اسم اس کا مجرور, پھر اسم آگے مضاف ہے اللہ کی طرف, بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. اب آگے آتا ہے الرحمن اور الرحیم. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی صفت ہی ہو, چونکہ صفت تو ان کے لحاظ سے وہ موصوف کے برابر اعراب ہوتا ہے. اللہ کی جر تو ہے اسم کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, اور جو الرحمن کی جر ہے وہ اللہ کی صفت ہونے کے اعتبار سے ہے. اسی طرح سے الرحیم بھی دوسری صفت ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الرحمن کو بدل ہی قرار دیا جائے. اگر اللہ کے نام کی جگہ یہ استعمال ہوتا ہے تو الرحمن بدل ہو سکتا ہے. بدل عربی گرامر میں یہ ہوتا ہے, اس کا اعراب جیسے آپ نے پڑھا ہے نا کہ ایک اشارہ ہوتا ہے ایک مشار الیہ, ایک مضاف ہوتا ہے ایک مضاف الیہ, اور ان کا آپس میں کوئی گرامر کا تعلق ہوتا ہے. اس طرح سے ایک تعلق دو لفظوں کا ہوتا ہے, بدل اور مبدل من ہو کا, کہ ایک لفظ بدل ہوتا ہے, دوسرے جس کی جگہ وہ آتا ہے اس کو مبدل من ہو کہتے ہیں. ذرا مشکل سا لفظ ہے لیکن بہرحال بدل کا اعراب مبدل من ہو کی طرح ہوتا ہے, یعنی رفع نصب جر میں وہ اس کے تابع ہوتا ہے. آپ نے صفت میں تو پڑھا ہے نا, چاروں چیزوں میں صفت موصوف کے برابر ہوتی ہے, حالات, جنس, عدد وغیرہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اعراب کے لحاظ سے اس کے تابع ہوتا ہے. اور بدل کی مثال اردو میں یوں سمجھے, جیسے ہم کہیں زید کا بھائی حامد آیا, یہ زید کا بھائی اور حامد ایک ہی چیز ہے, وہی زید کا بھائی ہے, وہی حامد ہے. تو اگر عربی میں یہ کہے تو پھر وہ ادھر اخو زید اور حامد دونوں رفع میں آئیں گے, مبتدا ہوگا. اس طرح سے اللہ کیونکہ یہاں مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, الرحمن اس کا بدل ہے. اب بدل اور اس میں فرق یہ ہے کہ گویا کہ وہ اللہ جو رحمان ہے یوں ترجمہ ہو جاتا ہے, یعنی اللہ اور رحمان ایک ہی چیز ہے. ان معنوں میں صفت کے طور پر نہیں آیا بلکہ اللہ رحمان, یا جیسے اردو میں کہیں خدا رحمان کے نام سے, اس طرح سے اس کی صفت بنا لے, یہ بھی امکان ہے. اور دونوں اس کی صفت بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک گرامر کی بات ہے کہ بدل اگر آ جائے تو پھر رحیم رحمان کی صفت ہو سکتا ہے, پھر رحیم اللہ کی صفت نہیں ہو سکتا. یہ گرامر کی ایک فنی چیز ہے, بعض گرامر والے یہ کہتے ہیں. اردو ترجمے میں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اردو ترکیب پہ لیں تو ادھر صفت کی طرف سے ترجمہ پیچھے چلتا ہے. جیسے آپ کہیں کتاب زید زید کی کتاب، کتاب زید الجدید اور زید کی نئی کتاب، یوں ترجمہ لے جاتے ہیں. تو یہاں ترجمہ یوں ہونا چاہیے، رحیم رحمان اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ صفت اردو میں تو پہلے آنی چاہیے، اس لحاظ سے پیچھے سے چلنا چاہیے، اور ترجمہ ہونا چاہیے رحیم اور رحمان، اور یہاں ہے نہیں لفظ، رحیم رحمان اللہ کے نام کے ساتھ. یہ اردو ذرا کچھ آکورڈ سی بنتی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، جو رحمان اور رحیم ہے، جو رحمان ہے رحیم ہے. یہ جو یہاں جو آیا ہے، یہاں کوئی اللہ زی کا لفظ نہیں آیا، اس میں موصول نہیں آیا، لیکن اردو میں اس طرح ترجمہ کر لیا جاتا ہے اور یوں کرتے ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ یہ پورا جملہ تو نہیں بنتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم رحمان اللہ کے نام کے ساتھ. کیا آپ بعض جگہ دیکھیں گے کہ ترجمے میں لکھا ہوتا ہے شروع کرتا ہوں، آغاز ہے اللہ کے نام کے ساتھ، کچھ اس طرح کا لفظ شروع میں لگا دیتے ہیں، شروع کرتا ہوں اکثر لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہاں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا ترجمہ یہ کیا جائے، لیکن ہے یہی بات. عربی گرامر میں اس کی پوزیشن یہی ہے، جیسے کسی سے پوچھا جائے آپ کا نام کیا ہے اور وہ کہے جی میرا نام الف دین ہے، الف دین. اب فکرہ آپ خود بخود سمجھیں گے کہ اس میں یہ چیز شامل ہے، میرا نام الف دین ہے، مجھے الف دین کہتے ہیں وغیرہ. اس لحاظ سے یہاں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس سے پہلے یا آپ مانیں اس کو جملہ فعلیہ، اور یا کہیں یہ جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، اور جملہ اسمیہ ہے تو پھر ایک مبتدا معذوف ہے، جملہ فعلیہ مانے تو پھر ایک فعل شروع میں معذوف ہے. مثلا جملہ فعلیہ ہم یوں بنا سکتے ہیں، ابدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابتدئ میں ابتدا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ایک فعل معذوف مان لیں. اور مبتدا کی صورت یہ بنتی ہے کہ آپ یوں کہیں ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری ابتدا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، مبتدا ہو گیا مضاف مضاف الیہ شروع. یہ مطلب سمجھانے اور جملہ بنانے کے لیے کہا جاتا ہے. اب سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے پھر یہ کوئی کیوں نہ فعل لگا دیا، اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ بے لگانے سے اس بے کے پہلے ہر فعل لگ سکتا ہے، میں اللہ کے نام کے ساتھ یہ کام کرنے لگا ہوں، جو فعل شروع میں لگا دے، ابتدا کرنا ابتدی ہو یا ابدا ہو، نہ لگا دے کوئی فعل لگا دے. مسلمان کو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے، خصوصاً اہم کام جو بھی کر رہے ہو، ویسے تو ہر کام میں ہے. تو جب آپ اللہ کا نام شروع میں لیں گے تو گویا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ فعل انڈرسٹوڈ ہوگا، اور آگے بسم اللہ بے اس فعل کے ساتھ لگ جائے گی. مثلا آپ لکھ رہے ہیں، آپ کہیں گے اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوار ہو رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں ارکب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذبح کر رہے ہیں کسی جانور کو تو اذبح بسم اللہ، یوں کہہ سکتے ہیں. تو گویا کہ بے ایسی چیز ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہی ورب اس کے ساتھ لگ سکتا ہے. اس لیے اگر یہ شروع ہوتا میں شروع کرتا ہوں، تو شروع کرتا ہوں میں پھر ذبح کرتے وقت کوئی اور معنی بن جاتا، لکھتے وقت کوئی اور معنی بن جاتا، تو پھر تو وہی ورب رہتا. اب یہ ہے بے کی وجہ سے کہ کوئی ورب، کوئی فعل جو ہو رہا ہے وہ بے کے ساتھ معنی دے جاتا ہے، گویا کہ انڈرسٹوڈ ہے. تو یہاں ہم بسم اللہ اقرأ معنوں میں لے لیں، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اس کے بعد آگے ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد کا مادہ ہے میم دال ہے، ثلاثی مجرد کا اس کا فعل آتا ہے حمد یحمدو، یہی آپ نماز میں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی. حمد یحمد حمدن کا معنی اردو میں اگر ہم سادہ ترجمہ کریں تو یہی بنتا ہے تعریف کرنا، کسی کی تعریف کرنا, اور اس میں عربی میں اور لفظ بھی ہیں, مدح میں نے بھی تعریف کرنا ہوتا ہے, نعت اور صفت اور یہ بھی ہوتے ہیں. پھر لوگوں نے اس میں فرق کیا کہ جی مدح جو ہوتی ہے وہ ان کاموں میں ہوتی ہے جو یعنی غیر اختیاری ہو. مثلاً ایک آدمی خوبصورت ہے, یہ اس کی خوبصورتی جو ہے اس کی مدح نہیں, یعنی اس کی اختیاری چیز نہیں ہے, اس کی مدح ہو سکتی ہے. لیکن وہ عالم ہے, اس کے علم کی مدح نہیں کہیں گے, حمد کہتے ہیں کہ اس نے اکوائر کی ہے. بہرحال یہ مانا کہ ہر حمد مدح ہوتی ہے اور مدح حمد نہیں ہوتی, یہ کیا گیا ہے. حمد کے معنی شکر کے بھی کیے گئے ہیں, کیونکہ اس میں یہ کہا گیا کہ شکر اور حمد میں یہ ہے کہ شکر دل میں بھی ہو سکتا ہے, زبان میں بھی, اور حمد جو ہے زبان سے ادا کرنی پڑتی ہے. بہرحال ہم سادہ اردو ترجمہ اس کا اگر کریں تو وہ حمد یا حمد و تعریف کرنا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ یہ فعل تو استعمال ہوا ہے, لفظ حمد, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اسی باب تفعیل سے اسم مفعول ہے, اور لفظ استعمال ہوتے ہوئے ہیں, حامدون وغیرہ. لیکن ورب کے طور پر صرف ایک جگہ قرآن میں ان یحمدو آیا ہے, کہ وہ لوگ, ان لوگوں کا بیان صورت آل عمران میں ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ان کاموں پر بھی تعریف کی جائے جو ہم نے کیے نہیں, داد ملے, بس اس میں آتا ہے داد وصول کرنا, فعل مجہول آیا ہے. تو کسی کو داد دینا, اس کی تعریف کرنا, یہ گویا کہ حمد یا احمدو کے معنی ہیں. اب حمد اس سے مصدر ہے, اس پہ لگا ہے الحمد. ایک تو یہ مبتدا ہے, الحمد مبتدا ہو گیا. خبر جو ہے وہ جار مجرور ہے, یہاں للہ, اللہ کے لیے ہے. یہ اس طرح کا جملہ اسمیہ بنتا ہے جیسے آپ کہیں الرجل فی البیت, آدمی گھر میں ہے. جار مجرور جو ہوتا ہے وہ اصل خبر نہیں ہوتا, وہ خبر کا کام دے جاتا ہے جملے میں. مثلاً جب آپ کہتے ہیں الرجل فی المسجد, تو اس کا اصل معنی الرجل موجود ان فی المسجد, حاضر ان فی المسجد, نائم ان فی المسجد, جالس ان فی المسجد, جو کر لے. فی المسجد خبر نہیں ہے, خبر تو کچھ اور ہے. یہاں بھی الحمدللہ میں کہ ثابت ہے, پکی بات ہے, اللہ کے لیے ہے, اصل خبر جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن جار مجرور اس خبر کا کام دے رہا ہے. الحمد اللہ کے لیے ہے. اب رہ گیا الحمد کے معنی, تعریف تو ہم نے کی ہے, لیکن آپ بعض دفعہ ترجموں میں دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, ساری تعریفیں اللہ کے لیے. انگریزی میں بھی آل پریز کے ساتھ ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہوئی؟ الحمد واحد ہے, پھر اس کا ساری تعریفیں کرنے کا, ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس میں یہ بات ہے کہ جو ال لگتا ہے نا کسی لفظ پر, لام تعریف جسے آپ کہتے ہیں, اس کے دو معنی بڑے واضح ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ال سے سننے اور کہنے والے کے ذہن میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے, اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے, ایک ذہنی اشارہ ہوتا ہے. اس کو لام عہد کا لام کہتے ہیں, عربی میں لام عہد یعنی کہنے یا سننے والے کے ذہن میں موجود ہے. اور دوسرا ہوتا ہے لام جنس, جنس کا معنی دیتا ہے. اس سے مراد ہوتے ہیں کہ اس جنس کی ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے. میں اس کی آپ کو مثال دوں, اردو میں اکثر میں اپنے سبقوں میں یہ, عربی میں ہم یہ مثال دیتے رہے ہیں کہ جب ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے یہ ایک آدمی آیا ہے, اب یہ ایک اردو میں نکرہ ہے. کوئی خاص آدمی نہ کہنے والے کے ذہن میں ہے نہ سننے والے کے ذہن میں ہے, لیکن جب وہ کہتا ہے جی آدمی آیا ہے, اس کا مطلب یہ کہنے والے اور سننے والے کو پتا ہے کون سا آدمی آنا تھا, اسی کی بات ہو رہی, آدمی آ گیا ہے جی. عربی میں ایسے موقع پر الرجل کہیں گے, مثلاً نکرہ کہیں گے، کہیں گے جا الرجلون، یہ ایک آدمی آیا ہے، اور اگر کہیں جا الرجل، اب اس میں وہ معنی ہے، وہی آدمی جو آپ کے ذہن میں ہے اور جو کہنے والے کے ذہن میں وہ آ گیا. یہ تو ہوتا ہے لام عہد، عبارت سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی خاص کی طرف اشارہ ہے اور اسی کا ذکر ہو رہا ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مجموعی طور پر بات ہو، مثلاً آپ کہیں کہ گائے بڑا مفید جانور ہے، اور اس سے مراد ہو لیا جائے کہ ہر گائے فائدہ دیتی ہے، یا اس کی اور مثال لیں، انسان فانی ہے. اب حالانکہ ہم کسی خاص انسان کی بات نہیں کر رہے، انسان فانی ہے کہ میں نے یہ ہے کہ ہر انسان فانی ہے، سارے انسان فانی ہے، اس کو کہتے ہیں لام جنس. یہ بھی عربی میں الف لام آتی ہے. آپ کہیں اگر الانسان فان، انسان فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، تو اس سے مراد ہوگا سارے انسان فنا ہونے والے، کسی خاص انسان کی بات نہیں ہو رہی کہ کہنے والے کے ذہن میں ہے جی فلاں فانی ہے، یا سننے والے کے ذہن میں ہے. تو ال کے یہ دو معنی ہوتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں لام عہد اور لام جنس. لام عہد یا لام العہد، بلکہ عربی میں کہیں لام العہد، وہ ہوتا ہے کہ کہنے اور سننے والے کا کسی کی طرف اشارہ ہو. قرآن کریم میں ایسی بہت سی جگہیں آئیں گی، کسی خاص کافر، کسی خاص مومن، کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ ہوگا، الف لام سے اس کا ذکر ہو رہا ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جنس بیان ہو رہی ہو اور وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہو. ان معنوں میں یہاں الحمد، اگر ہم عہد کا مانیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ کہنے سننے والے کے ذہن میں کوئی خاص حمد ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے، اس کا اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ جو حمد ہے نا وہ تو اللہ کے لیے ہے. یہ معنی ذرا دور کا بنتا ہے، لیکن یہ کہ معنی لیا جائے جہاں جہاں قرآن میں حمد ہوئی ہے، جو کچھ لوگ حمد کرتے ہیں وہ سب اس معنی میں لیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو جنس کے معنی میں لیا جائے. تفسیر جلالین میں یہی لکھا ہے، تفسیر بڑی مختصر ہے، اس میں الحمد میں انہوں نے نہیں، الحمد میں نہیں، آگے ایک اور جگہ الانسان میں لکھا ہے، والاسرین الانسان لفی خسرین میں دیکھ رہا تھا کہ لام جنس کا ہے. تو یہاں بھی لام جنس مراد لے تو پھر معنی ہوتا ہے ساری تعریفیں ان کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ اردو ترجموں میں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یوں اس کا جمع میں ترجمہ کرتے ہیں لام جنس لے کر. اگر لام جنس نہ لے تو پھر تو وہ تعریف جو تمہارے اور میرے ذہن میں ہے اس کی بات ہو رہی ہے. الحمدللہ ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. یہ جو لام زیر لے ہوتا ہے اس کے بھی بہت سے معنی عربی میں پریپوزیشن ہے، اور پریپوزیشن انگریزی میں، اردو میں، عربی میں خاص خاص ان کے اپنے شیڈ آف میننگ ہوتے ہیں، مختلف معنی دیتے ہیں. عربی میں تو پھر اس لحاظ سے کہتے ہیں یہ فلاں لام ہے، یہ فلاں لام ہے. اردو میں ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک اس کا ترجمہ کاکے کی بھی کہیں ہو جاتا ہے، مثلا الکتاب لزید، کتاب زید کی ہے، اس طرح سے آپ بولتے ہیں تو لے کا معنی کاکے کی بھی ہو جاتا ہے. اور یہاں یا تو کہیں ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں، ان معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے. یہاں بعض نے ترجمہ کیا اللہ ہی کے لیے، یہ ترجمہ محل نظر ہے، اس لیے کہ ہی کا ترجمہ تب ہوتا ہے جار مجرور پہلے آئے تھا. مثلا للہ الحمد قرآن کریم میں آیا ہے، للہ الحمد جہاں آئے گا وللہ الحمد، للہ پہلے آ جائے گا، پھر ترجمہ ہوگا اللہ ہی کے لیے ہیں ساری تعریفیں، اور جہاں آئے الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یہاں ہی کا ترجمہ نہیں ہوگا، وہ اس جگہ ہوگا جہاں جار مجرور یا ظرف پہلے آ. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی وہی سزاوار ہے، اسی کا حق ہے. اب آگے آتا ہے رب العالمین، یہ یہاں اللہ کی صفت کے طور پر آیا ہے، اسی لیے رب مجرور ہے. للہ کا تو اللہ کی جر ہے لام جر کی وجہ سے. رب العالمین میں رب کی جر ہے اللہ کی صفت ہونے کے اعتبار سے. صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے, تو چونکہ للہ مجرور ہے لہذا رب بھی مجرور ہے. آگے آتا ہے العالمین, وہ رب العالمین مضاف مضاف الیہ ترکیب ہے, لہذا العالمین کی جر ہوگی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, اور رب کی جر ہوگی اللہ کی صفت ہونے کے اعتبار سے. پورا مرکب اضافی صفت ہے. اب یہ دو لفظ جو ہیں رب العالمین, اس میں پہلا لفظ رب, اس کا مادہ رے بے بے ہے, را با با. عربی میں اگر ہم لفظوں کے حرفوں کے نام لیں تو یہی کہیں گے, عام ہم پنجابی انداز میں رے بے بے کہہ دیتے. ربا یربو مدہ یمدو کی طرح ورب آتا ہے, ربا یربو ربن. اس کے دو معنی نہایت اہم ہیں یاد رکھنے, کسی کی پرورش کرنا, کسی کا مالک ہونا, اس کا آقا ہونا, یہ بھی اس کا معنی ہے. ربہو وہ اس کا مالک بنا, اور ربہو اس نے اس کی پرورش کی, دونوں معنی اس ورب کے ہیں. اس سے اسم فاعل ہونا چاہیے رابن, پرورش کرنے والا یا مالک بننے والا. لیکن رابن کی بجائے لفظ استعمال ہوتا ہے ربن, رابن نہیں یہ استعمال ہوتا, میں نے وہی اسم فاعل والا. اب گرامر والے کہتے ہیں جی تھا تو رابن ہی, الف اڑا دیا انہوں نے اور ربن بنا دیا. اس طرح کا ایک لفظ اور ہے قرآن کریم میں بارن, نیکی کرنے والا, اور وہ لفظ آتا ہے برن. تو یا تو یہ وجہ ہے یا یہ وجہ ہے کہ جب کسی مصدر کی صفت مبالغے کے ساتھ کسی میں بیان کرنی ہو کہ وہ صفت اس میں بدر جائے کمال پائی جاتی ہے, تو خود مصدر اسم فاعل کے معنوں میں عربی میں استعمال ہوتا ہے. مثلاً صدق میں نے ہوتا ہے سچ بولنا, مگر یہ نہایت سچا آدمی اس کے لیے کہتے ہیں عربی میں رجل صدق. عدل کا معنی انصاف کرنا ہوتا ہے, مگر کہتے ہیں عربی میں رجل عدل, نہایت انصاف پسند آدمی. ان معنوں میں یہ لفظ رب پالنے والا مصدر بھی ہو سکتا ہے کہ معنی اس کا اسم فاعل کا ہو. تو اس کے دو معنی بنتے ہیں, مالک بھی ہو سکتا ہے اور پالنے والا. اب جو پالنے والا لفظ ہے وہ ہے ذرا وسیع. رب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو روٹی پانی دے, بلکہ اس کا معنی یہ آتا ہے کہ وہ اس کی ساری ضروریات خود سمجھے, خود پوری کرے. ان معنوں میں وہ رب ہے, اور اسی کو ربوبیت ایک لفظ عربی میں ہے, ربابت بھی کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں چونکہ یہ دور اکنامکس کا چل رہا ہے, معاشی دور ہے, اس لیے ربوبیت کے معنوں پہ بہت کچھ لکھا گیا. وہ بعض نے اس کو اپنی شناختی بنا لیا کہ ہم نظام ربوبیت کے علم بردار ہیں, کہ اللہ کی طرف سے جو ربوبیت ہے وہ یہی ہے تمام انسانوں کی کفالت ہو, اور اس طرح کا کوئی نظام سیاسی ہو وغیرہ وغیرہ. یہ اس سے بحث اس لفظ رب کے ضمن میں پیدا ہوئی کہ جس طرح سے وہ رب ہے تو ربوبیت کا نظام بندے کو اپنانا چاہیے. تو رب کے معنی مالک کے بھی اور پالنے والے کے بھی. لیکن پالنے والا تو انسانوں کا ایک انسان بھی ہو سکتا ہے, ماں باپ بھی پالنے والے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے پروردگار, یہ فارسی لفظ ہے. اس میں وہ سینس آتی ہے, محض کا روٹی کپڑا دینے کی سینس نہیں, اس میں جو پالنے والے اور جس کو پالا جا رہا ہے ان میں جو ربط اور تعلق ہے مالک اور بندے ہونے کا, وہ ظاہر ہوتا ہے. وہ صرف روٹی دینے والا پرورش کرنے والے میں وہ تعلق نہیں ظاہر ہوتا جو پروردگار اور بندے میں ایک ذہن میں آتا ہے لفظوں سے. تو اس کا ترجمہ پالنہار پروردگار یہ کیا گیا ہے اس بنا پر رب العالمین جو پروردگار ہے عالمین کا، مالک سے بھی ترجمہ کیا گیا ہے کیونکہ رب یا ربو کا معنی مالک ہونا بھی ہوتا ہے، اور رب کا لفظ مسلمانوں کی وجہ سے ان تمام ملکوں میں رائج ہو گیا ہے جہاں جہاں مسلمان گئے، اس لیے جو رب ہے سارے عالمین کا یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے. رب کا لفظ غیر مسلم تک استعمال کرتے ہیں، مثلا یہاں ہمارے ہاں سکھ اور ہندو بھی رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اگر وہی لفظ استعمال کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور لوگوں نے کیا. بہرحال رب کا معنی مالک، رب کا معنی پروردگار، یہ ہوتا ہے. اس فعل سے ربا یا ربو سے، یہاں آگے کئی فعل آئیں گے لیکن ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے اگر باب تفعیل بنائیں، ربا با، ربا یا ربو میں نے پالنا، اور ربا با اس کے میں نے بھی ہے پالنا ہی بنتا ہے، ذرا زیادہ مبالغہ کا ہے. تو عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ مضاعف میں بعض دفعہ جو اس کا دوسرا لام کلمہ ہوتا ہے اس کو یہ میں بدل دیتے ہیں، ربا باپ کو کہہ دیتے ہیں ربا، اور یوربیبو کو کہہ دیتے ہیں یوربی. اور ویسے ربا یوربی رے بے واؤ مادہ سے بھی آتا ہے. قرآن کریم